خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله والصلاة والسلام عليك يا نور الله. مكتبة المدينة کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 7 پر فرمان نبی، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 22، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 23ویں شب ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. آج 23ویں شب ہے اور تاقراتوں میں لیلۃ القدر ہونے کی بھی امید ہوتی ہے، تو آئیے شب قدر کی دعا پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمیں تاقراتوں میں کیا کیا عبادات کرنی چاہیے اور کون کون سی سورتیں پڑھنی چاہیے؟
یہ مقرر ہے، یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے یا اس طرح کے. ایک تو یہ دعا میں نے عرض کی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی کہ میں شب قدر کو اگر پاؤں تو کیا پڑھوں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھو. اور تاقراتوں کے لیے ایک اور ورد نوٹ کر لیجئے، یہ تاقراتوں کے لیے نہیں ہے، لیلۃ القدر کے لیے. تو اگر یہ ہر تاک رات میں پڑھ لیے جائے، تاک بنے وہ 21, 23, 25, 27, 29 یہ رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کی جو تاک راتیں آتی ہیں، تو آج 23ویں 23 شب ہے، تو اس میں بھی یہ پڑھی جا سکتی ہے. تو جو کوئی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ ارشاد ہے، جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر 7 بار یعنی 7 ٹائم پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی یہ کہ جتنی عبادت کریں وہ کم ہے. اور لیلۃ القدر میں یہ فائدہ ہے نا کہ اگر وہ لیلۃ القدر ہے تو وہاں اس رات میں عمل جو ہے 1000 महीनों से बेहतर है और दिनों के मुकाबले में 1000 महीनों से बेहतर। अब 1000 महीने तो ये तो सराहत है, क्लियर है, बेहतर। अब कितना बेहतर है वो अल्लाह पाक जाने, उसका बताए से उसके हबीब जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब इसमें इबादत करनी चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए, और हर हमेशा गुनाहों से तो बचना ही चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि।
मेरा सवाल है, अगर एक बंदा है वो गाड़ी बेच रहा है 4 लाख रुपए नगद में ना, और अगर वो 6 महीने के टाइम पे दे आपको 6 लाख की देगा, अगर साल टाइम पे दे आपको वो 8 लाख की देगा, तो ये सूद में आता है या सूद के सूद में नहीं आता ये काम?
सवाल दोबारा, एक आवाज क्लियर करें।
मेरा सवाल है, अगर एक बंदा है वो गाड़ी बेच रहा है 4 लाख रुपए नगद में ना, और अगर वो 6 महीने के टाइम पे दे आपको 6 लाख की देगा, अगर साल टाइम पे दे आपको वो 8 लाख की देगा, तो ये सूद में आता है या सूद के सूद में नहीं आता ये काम?
अच्छा, सस्ता नकद सस्ता और उधार महंगा, तो ये जायज है कि अगर नकद लो तो इतने की 6 लाख की, और 6 महीने के बाद पैसे दो, या 2 महीनों के बाद दो, या 1 साल के बाद दो, जो भी है फिक्स हो जाए तो 8 लाख की। अब अगर लेट हो भी जाए तो उसमें लेट फी नहीं ले सकते, ना इस पर कोई ज्यादा रकम ले सकते, जितना तय हुआ उतना ही ले सकते हैं। वल्लाह तआला अअलम व रसूल हु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
इंशाअल्लाह। अमीरे अहले सुन्नत से मेरा सवाल ये है कि मुझे अल्लाह ताला ने पहली औलाद जो दी है वो बेटी दी है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी बेटी की परवरिश करूँ तो मैं दीन के हवाले से कैसे परवरिश कर सकता हूँ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की पैदाइश पैदा होने पर क्या खुशखबरी सुनाई है?
बेटियां मोहब्बत करने वाली होती हैं, और बेटी की पैदा होने पर नाराज होना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, ये कहीं और से आ घुसा है, इससे इन्हें बहुत ही ये गलत तरीका है। अहादीस मुबारका मैं आपको पेश करता हूँ, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, नंबर 1, बेटियों को बुरा मत समझो बेशक वो मोहब्बत करने वालियां हैं। नंबर 2, जिसके यहाँ बेटी पैदा हो और वो उसे ईजा ना दे, और ना ही और न वो जिसके यहाँ बेटी पैदा हो और वो उसे ईजा ना दे, यानी तकलीफ ना दे, और न बुरा जाने, और ना बेटे को बेटी पर फजीलत दे, तो अल्लाह पाक उस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। नंबर 3, जिस शख्स पर बेटियों की परवरिश का बोझ आ पड़े और वो उनके साथ उसने सुलूक यानी अच्छा बर्ताव करे, तो ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से रोक बन जाएंगी। नंबर 4, जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो अल्लाह पाक फरिश्तों को भेजता है जो आकर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत, यानी ऐ घर वालों तुम पर सलामती हो। फिर फरिश्ते उस बच्ची को अपने परों के साए में ले लेते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि ये कमजोर जान है जो एक नातुआ यानी कमजोर से पैदा हुई है। जो शख्स इस नातुआ जान की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा, क़यामत तक अल्लाह पाक की मदद उसके शामिल हाल रहेगी। और भी मतलब बेटियों के फजाइल हैं, ये जिंदा बेटी कुएं में फेंक दी, एक छोटा सा रिसाल है मकतबतुल मदीना का, उसमें बेटियों के बड़े फजाइल हैं, और अगर ये किसी को दे दिया जाए तोहफे में ही दे दें पढ़ लें, तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर अगर बेटी के ताल्लुक से कोई कमजोर जहन हो कि बेटा ही होना चाहिए, बेटियां यूं बेटियां, तो वो इंशाल्लाह वो रुजू कर लेगा। और ये बात मुसलमान के लिए, मैं बात मुसलमान ही से कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उसकी समझ में आ जाएगा कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के कितने फजाइल बयान किए। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि बेटा پیدا ہونے کی تمنا کرنا کوئی جرم ہے؟ کوئی رج نہیں ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بیٹی کو برا نہ مانے، بیٹی کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے. اور پرورش کا جہاں تک تعلق ہے تو سب سے پہلے تو اس کو حدیث پاک میں جو بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھایا جائے، جیسے یہ بولنا شروع ہو جائے تو پہلے ہی ہے، تو یہ زبان پر تو خیر آتے آئے گا، تو یہ اللہ اللہ اس کے سامنے اگر اس نیت سے کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ چھوٹے بچے بھی، بعض اوقات چند ماہ کے بچے بھی اللہ بول لیتے ہیں. تو کوئی بھی ہو، مطلب جب بھی بولے تو پہلے کوئی پاک لفظ اس کے منہ سے نکلے، ٹاٹا پاپا یہ نہ سکھائیں اس کو، یہ سیکھ جائے گا اللہ اللہ کہنا سکھائیں، کلمہ پڑھنا سکھائیں، مدینہ مدینہ کہنا سکھائیں، یہ اچھے الفاظ سیکھیں. پھر جو جو بڑی ہوگی تو اس کو اب عقائد سکھایا جائے، اور اس کو اچھے مطلب اخلاق سکھانا بہت ضروری ہے. اب کیا گھر میں بچی ہوتی ہے اس کو معلومات کچھ بھی نہیں ہوتی، دینی معلومات، اور یہ آنکھ کھولتا ہے بچہ یا بچی تو سامنے ٹی وی ہوتا ہے، اور ٹی وی پر وہ ٹانگیں تھرک رہی ہوتی ہے، ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں، موسیقی اور میوزک کی دھنیں چل رہی ہوتی ہے، تو اب کیا ایسے گھروں میں کیا تربیت ہوگی؟ یعنی کہ بالکل اپنے گناہ بھرا چینل چلنا نہیں چاہیے اپنے گھر میں، صرف یعنی وہی چینل چلے جس میں صرف اور صرف اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہیں، مدنی چینل بھی آپ کے سامنے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب بچے سیکھیں دیکھیں وہ مدنی چینل کے علاوہ جو بھی گناہ بھرے چینل ہیں ان کے گناہوں بھرے سلسلے دیکھیں. بعضوں میں ہوتا ہے کہ اچھے سلسلے بھی آتے ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہوتی ہے. تو یہ مطلب بچے کی تربیت پھر بہت مشکل ہے، جب یہ گناہ وغیرہ دیکھتے رہیں گے سلسلہ تو ان کا ذہن بنے گا کیسے؟ تو یوں بچوں کو دینی معلومات تو کچھ یعنی کہ بالکل یہ مطلب موبائل کا صفر، کچھ بھی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ کلمہ پڑھنا آتا ہوتا بچوں کو بچیوں کو، نہ درود شریف پڑھنا آتا ہوتا ہے. ہاں دعوت اسلامی کے دینی ماحول والے بچے عام طور پہ یہ چیزیں جانتے ہوتے ہیں، لیکن سب بچے بھی نہیں جانتے، کہ ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یا سمجھتے کہ ہمیں یہ پروپر نہیں ہوتے ہیں، نہ اجتماع اٹینڈ کرتے ہیں، نہ کبھی مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، سال میں ایک آدھ بار عاشورے کی چھٹی اور ایک دھن بن جاتی ہے تو ایک تعداد ہے جو سفر کر لیتی ہے، پھر پتہ بھی نہیں ہوتا، خود ماڈرن ہوتے ہیں تو بچوں کو کیا مذہب ہے، مائی بے پردہ ہے تو بچی کو پردہ نشین کیسے بنائیں گے؟ اب یہ آگے آپ سمجھدار ہیں، خود ہی ماڈرن نظام ہے اپنا، تو بچی ہم بولیں کہ یہ ولایت کا تاج پہن لے تو یہ کیسے ہوگا؟ با پردہ نشین بنے، با حیا بنے، سب کچھ بنے، اور بچی کی ماں جو دیور کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے، مذاق مسخری ہو رہی ہے، بیچاری کی کیا تربیت ہوگی ایسے گھر میں؟ تو حالات جو ہے نا یہ جس کو آبے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، سارا ہی مطلب جو ماحول ہے نا وہ تتر بتر ہو گیا ہے، حقیقی اسلامی اقدار جو ہے نظر ہی نہیں آتی. اور اگر کوئی کرے بھی تو پھر وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ کسی خاندان کے فرد کے روپ میں آ کر وہ سمجھاتا ہے کہ کوئی یہ نہیں ہوگا تو یہ کیسے ہوگا، تو یوں کرو گے اس کو بالکل ہی مولانی بنا دو گے تو شادی کیسے ہوگی، تو یہ اس طرح کے وہم شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے. اور شیاطین جو ہوتے ہیں نا، ایک شیاطین الجن وہ تو ہیں، لیکن شیاطین الانس بھی ہوتے ہیں، جو یعنی انسانوں میں شیطان، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ اس شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کہ ہمارے گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، وہ تو کبھی ماں کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی باپ کی صورت میں، کبھی بہن کی صورت میں، کبھی خالہ کی صورت میں، کبھی ماموں کی صورت میں، یہی لوگ آ کر مس گائڈ کر رہے ہوتے ہیں، بارہا ایسا ہوتا ہے مس گائڈ کرتے ہیں کہ یوں نہیں چلے گا، یہ بھی ہونا چاہیے، دین کے ساتھ دنیا بھی ہونی چاہیے. دین کے ساتھ دنیا ہونی چاہیے یہ بولتے کس کو ہیں؟ دین کے ساتھ دنیا ہونا یہ تھوڑی پتا ہے، خالی دنیا کا تو کر رہے ہیں، دین کا کر کتنا رہے؟ تو دنیا ان مانو کر بری نہیں ہے، جو دنیا آخرت کو نقصان نہ پہنچاتی ہو. اب جو دنیا آخرت کو نقصان پہنچا رہی ہے، اب بولو کہ دین کے ساتھ دنیا بھی ہونی چاہیے، تھوڑا تھوڑا جھوٹ بھی چلنا چاہیے، थोड़ी बेपर्दगी भी कर ली जाए, खानदान का मसला है, ये नाक का मसला है। अब शादी है जाना है तो अब ये आज पर्दा नहीं, बुरका नहीं, नहीं। थोड़ा चमकीले कपड़े पहनकर बेपर्दा जाना पड़ेगा, आज जरूरी है, करीब रिश्तेदार की यहाँ शादी है। तो ये नहीं, ये दुनिया, ये भी ये कोई कोई ऐसा करता होगा, भागती तो अल्लाह मान वाला फिज। अब पर्दा करता कौन है? सही मानो में शर्मी पर्दा करने वाली खवातीन माहौल में कितनी दुनिया में आज बहुत मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे तो मैंने वही शयातीनुल इंस जो है ना, ये घर घर है और नेकियों से रोकते हैं, बुराइयों की दावत दे रहे होते हैं और सब कुछ कर रहे होते हैं। और इस तरह जो मुआशरा जो है ना, ये बिल्कुल तबाही के गड़े में यूं कह सकते हैं गिर चुका है। अल्लाह बस उठा दे, कोई ऐसा करम हो जाए, कोई ऐसी सूरत बन जाए कि हम लोग अल्लाह की बारगाह में हकीकी मानों में झुक जाए, दिल भी झुक जाए। दिल नहीं झुक रहा, सर झुक जाता है, दिल कहीं और घूम रहा होता है, हमारा नहीं झुकता। जिस दिन दिल झुका उस दिन बड़ा पार है इंशाअल्लाह। अल्लाह तआला अअलम व रसूलहू अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब।
आपने जैसे भी फरमाया कि दीन के साथ दुनिया, और आपने इसकी एक दो मिसालें, चंद एक मिसालें बयान फरमाई, तो क्या ये जुमला दुरुस्त है कि दीन के साथ दुनिया, क्या ये जुमला जो आपने मिसालें दी कि या कुछ नेकी के साथ गुनाह भी कर लेने चाहिए?
हो तो यही रहना,
क्योंकि दुनिया
जुमला नहीं बन जा।
हाँ, क्योंकि दुनिया जिसका आप फरमा रहे हैं, तो अगर शादीशुदा बाद शादी कर ले, कारोबार करे, कामकाज करे, खुशी गमी में शिरकत करे और बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारे, माँ बाप की खिदमत करे, मार्केट है, काम है, ईद है, बहुत सारी चीजें हैं, खुद भी बच्चों की भी शादियां करता है, सब नेकी के साथ करता है और अल्लाह और उसके रसूल की रजा के मुताबिक करता है, दोस्तों में भी जाता है, खाता भी है, पीता भी है, सब कुछ कर रहा होता है और साथ साथ नमाजें पढ़ रहा होता है, तो ये पूरी की पूरी एक जिंदगी दीनी जिंदगी है ना, तो इसी में सब कुछ आ गया ना बाबा।
शरीयत के दायरे मेरे कहते, देखो शादियां तो हमने भी की
जी,
शादियों में जितना मैं गया हूँ
जी,
और जितने निकाह पढ़ाए हैं मैंने, आपको तो पता है, तो ये यानी इसका मना थोड़ी किया है। मैं जब शादियों में गया हूँ तो म्यूजिक नहीं होता था, जहाँ मैं जाता था, ठीक है ना, मैं जाता था तो मर्द और औरत मिक्स नहीं होते थे शादियों में।
मैं यही आपको
तो इस तरह शरीयत के दायरे में रहते हुए, अब जहाँ मर्द औरत मिक्स हो, बद निगाही का जाल बिछा हुआ हो और गुनाहों की तुमार और म्यूजिक की धुने हो और बोले ये दुनिया तो वाकई ये दुनिया वही है जो जहन्नम में उठा के फेंक देगी।
मैं यही आपसे अर्ज करना,
इस दुनिया से दूर रहना है
बाबा। मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि ये जो वर्ड जो बोला जाता है किसी भी सत्ते पर बोला जाता है कि दीन के साथ कुछ दुनिया का करो, ऐसा लगता है कि उसकी ये जरूरत नहीं है या उसको ये समझ नहीं आ रही कि वो ये कहना गोया के चाह रहा है माज अल्लाह कि नेकी के साथ गुनाह भी कर लो, अच्छाई के साथ बुराई भी कर लो, बुराई के मतलब के ये बुराइयों वाला भी कुछ हिसाब किताब अपने साथ रखो तो तुम दुनिया में जी सकोगे। क्योंकि अगर वो जिसको आप अभी फरमा रहे कि मैंने भी ये सब कुछ किया है, कारोबार आपने किया है, माल आपने बेचा है, दुकानदारी आपने की है, नौकरी आपने की है, तो ये सारा जो निजाम है खुशियां गमियां सब कुछ जिंदगी में हो ही रहे, दो टाइम तीन टाइम खा पी रहे, बीवी बच्चों के साथ रह रहे, पोते नवाज है, सब आगे पीछे है, घर है, सब कुछ है, अब दुनिया है क्या, ये तो कोई समझा दे कि भाई क्या दुनिया का घर है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये किसी दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को, मैं वाले को देखकर जो कहता है कि मौलाना कुछ दुनिया का कर लो, तो शायद उसको कहने की जरूरत नहीं है कि यार आप कुछ दीन का और नेकी का कर लो, भाई आप इस तरफ आ जाओ थोड़ा सा, हम तो सब कुछ हम तो ये कर ही रहे, जो जर्नल जिसको आप कहते हैं कि जीने के लिए जो है जरूरत की चीजें और खुशी गमियां जो हैं, तो ये मेरा ख्याल है शायद जो फलसफा है या जो लोग बयान करते हैं इसको शायद दुरुस्त करने की जरूरत है
जी।
हमारे पास SMS के जरिए सवालात आए हैं कि कहते हैं कि कुरान पाक अपनी बात साबित करने के लिए उठा सकते हैं।
वही कुरान उठाने तो कुरान तो उठा, अब ये क्या सच्ची कसम जायज तो है, लेकिन सिर्फ कुरान उठाना कसम भी नहीं है, तो लेकिन ये क्या اس طرح کی عادتیں رکھنی نہیں چاہیے کہ پھر خدا نہ خواستہ وہ غلط معاملے میں بھی کچھ کر لیا. لیکن یہ کہ شرعاً قسم کھانا سچی بات پر جائز ہے, بات بات پر قسمیں کھانا عادت اچھی نہیں ہے.
مدری جی کے ناظرین الحمدللہ آئیے آپ کو کچھ مدری گلدستہ دکھاتے ہیں
بچوں کو.
ماشاءاللہ اللہ پاک اس بچی کو عالم آبا عمل دعوت اسلامی کی مبلغہ بنائے. ماشاءاللہ یہ گھر کے ماحول کی برکتیں, دینی ماحول ہوگا تو یہ ہوگا, دنیا وہی ہوگی جو مطلب ہے کہ ممنوع دنیا نہیں ہوگی شریعت کے دائرے میں رہ کر. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا کی بھلائی مانگی نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ, تو دنیا کی بھلائی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے, آخرت کی بھی بھلائی نصیب کرے. دنیا میں رہ کر ہی تو جنت کو حاصل کرنا ہے.
اب یوں کہہ سکتے ہیں, بلکہ میں تو آپ سے سوال ہی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت
صلی اللہ علیہ وسلم.
بس اس پہ سب آ گیا.
بے شک بے شک ماشاء اللہ یہ بچے بچیاں بڑے نعرے وغیرہ لگائے اور پیاری پیاری مطلب یعنی کہ پیارے پیارے مناظر بچوں کے. اللہ سب کو باعمل عالم مفتی دعوت اسلامی کے مبلغ اور مبلغہ بنائے. تھی تو شاید تقریباً بچیاں ہی تھی سب, بچیاں 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 معاشرے میں بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہیں, اور جو فضائل عرض کے نا وہ اور وہ رسالہ میں نے عرض کیا زندہ بچی کنویں میں پھینک دی, یہ سب کو پڑھنی چاہیے. شیطان وسوسے ڈالتا ہوگا, اسکرین پر میں دیکھتا ہوں چھوٹی بچیوں کا ہی مطلب زیادہ تر ہوتا ہے, بچے کم پیدا ہو رہے ہیں, ہے بھی ایسا ہی کم پیدا ہو رہے ہیں. تو ٹھیک ہے اللہ کی دین ہے, یا اللہ تو اس حال میں رکھے ہم راضی ہیں. رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبسیدنا محمد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میں بات کر رہا ہوں دبئی سے, سات روزہ کیسے ہیں آپ؟ شبیر شریف آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ چھوٹے بچے بھی عیدی دیتے ہیں, اور ہم اپنی عیدی کس کو دیں؟ باپا آپ میری اور میرے نانا کے لیے دعا کیجیے گا.
یہ حاجی عمران کے پوتے ہیں ماشاء اللہ سعد رضا. یہ پوچھا کہ بچے عیدی دے سکتے ہیں؟
جی جی جی
بچے عیدی لے سکتے ہیں, نابالغ بچے عیدی دے نہیں سکتے لے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
انسان کے مرنے کے بعد کیا اس کے حمزاد بھی مر جاتا ہے؟
حمزاد قید کر لیا جاتا ہے.
ٹھیک, بھوک سے مرنے والوں کی ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟
بھوک سے مرنے والوں کی؟
جی
اللہ اللہ, ظاہر ہے کہ ہم ان کو کھانا فراہم کریں, غذائیں فراہم کریں. عام طور پہ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد تو کم ہی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ترکیب بن جاتی ہے.
غالباً اس میں جو کہتے ہیں بھوک سے مرنے والوں سے مراد کہ بھوک کی وجہ سے جو قریب مرگ ہو چکا ہو, مرنے کے قریب,
غربت زیادہ ہو کہ بچے بھوک مرو, اپنے میمنی میں بولتے ہیں, گجراتی میں بولتے ہیں بھوک مرو, یعنی مطلب تنگ دستی, فقر, विचारों में मतलब है कि वो खाने पहनने की भी तकलीफ, बिल्कुल ऐसों की तो मदद करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल जाए सफेद पोश तो हाथ भी नहीं फैलाते ना, सफेद पोश बोलते उसी को, ये हाथ फैलाते फिर तो वो सफेद पोश नहीं हो जाता, बाजू का ब्लैक पोश होता है, कभी रेड पोश होगा जो उसको लकब दो। हाँ मगर शरीयत की इजाजत जिसको मिल गई और उसने अगर किसी को सवाल कर दिया तो वो गुनाहगार नहीं है, फिर वो सफेद पोश बाड़ल उसी को कहते हैं कि जो बस वो गुजारा करता हो, किसी को बता ही नहीं। ये बहुत बड़ी यानी सब्र की एक आला किस्म है, मदद करनी चाहिए। और रमजान में लोग ज्यादा इमदाद करते हैं, अब तो अपना वो मैं भूल जाता हूँ,
एफ जी आर एफ
आखिर में,
एफ जी आखिर में भी एफ है, एफ जी आर एफ।
ये दाऊद इस्लामी का इदारा भी अब तो कायम है, मजलिस एक, तो वो माशाल्लाह ये भी काम कर रही है, इफ्तारियां सहरियां पहुंचा रही है।
अब आज भी मुझे पैगाम आया माशाल्लाह हैदराबाद से आया कि तकरीबन 14,000 को खाना तकसीम किया गया अल्हम्दुलिल्लाह।
इसमें इसके जरिए भी खाना पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसमें यह जहन बना कर देना कि यानी हमारे पास कोई या इनके पास कोई ऐसा मतलब है कि स्कैनिंग मशीन नहीं है कि ये वाकई गरीब है। अब जरा कि जब बट रहा है खाना तो मालदार भी हाथ उठा देता होगा, गैर मुस्लिम भी हाथ आकर घुस जाता होगा, सब मिक्स होता होगा, लेकिन ये कि ये अपने तौर पर बेचारे कोशिश करते होंगे कि ऐसी कॉलोनी का इंतखाब करें कि जहाँ गरीब ज्यादा रहते हों। ये सबका सबको जहन बनना चाहिए। अब जा रहे कोई खाता पीता आदमी हो या दरमियाने दर्जे का, उसको हाथ बढ़ा देगा तो मुरव्वत में भी आदमी उसके हाथ में रख दे देगा अगर चे जानता हो, तो इसलिए वो देना इस तरह है कि ये जो खाए उसके लिए। किसी भी मुसलमान को वैसे खिलाना तो सवाब का ही काम है, जाहिर भले मालदार को खिलाए तब भी सवाब तो मिलेगा। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफजल सदका यह है कि तू भूखे कलेजे को सैर कर दे। भूखा कलेजा ना, वो भूखा शख्स कोई भी भूखा हो, जानवर को भी खिलाना सवाब है जी। हर तर्जिगर वाली में अजर है, तर्जिगर जिसमें जान हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
शेखुल तफसीर और मुफस्सिर किसे कहते हैं, इनमें क्या फर्क है?
दोनों एक ही नहीं है फर्क।
असल में ये अलकाबात होते हैं और ये वैसे हमारे दौर के अंदर तो ये हो गया है कि जिसकी शख्सियत बनानी हो तो उसके नाम के साथ अलकाबात लगा देते हैं, वरना पिछले दौर के अंदर जो शख्सियत होती थी उनसे अलकाबात बनते थे, उनकी सलाहियतों को देखकर, उनकी खूबियों को देखकर अलकाब पैदा होते थे, बनते थे। अब अगरचे कि ऐसे अफराद हैं तो सही, लेकिन उमूमी तौर पर जिसने कभी हदीस पढ़ी भी नहीं होती वो हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाता है, या तफसीर का उसे अबजद भी नहीं आती, इब्तिदा भी नहीं आती, तो वो मुफस्सिर कुरान होता है हमारे यहाँ। तो इस तरह वो लगा देते हैं और उससे उसकी शख्सियत को बढ़ाते हैं, शेखुल इस्लाम बना देंगे किसी को, किसी को कुछ बना देंगे, किसी को कुछ बना देंगे। तो ये असल में जब किसी शख्स की किसी फन के अंदर महारत होती है और वो उसके उलूम के अंदर महारत रखता है और मुसलसल उस फन के साथ वो लगावा होता है, तो फिर जो उलमा जानने वाले होते हैं वो ऐसे अफराद के लिए आमतौर पर इस तरह के अलकाबात बयान करते हैं कि ये शेख तफसीर है, मसलन ये मुसलसल तफसीर पढ़ा रहे हैं या तफसीर कर रहे हैं, वो मुफस्सिर हैं, तो ये अल्फाज बयान किए जाते हैं।
अच्छा, पिछले दौर में कोई ऐसा ये हिकायत है कि नहीं, किसी को अल्लामा कहा गया था और उस पर उलमा ने कलाम किया था कि इसको अल्लामा?
नहीं, ये तो है तो सही इस तरह की बातें कि जैसे ये इब्ने अबी जमरा रहमतुल्लाहि तआला बड़े बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, तो इनके हवाले से अलमदखल जो है इनके शागिर्द थे इब्ने अमीरुल हाज मालिकी, उन्होंने इस हवाले से बड़े कलिमात लिखे हैं कि वो इतनी आराम से किसी को आलिम नहीं कहा करते थे और वो कहते थे कि ये आलिम इस तरह नहीं, इस पर इतलाक किया जा सकता, बोला जा सकता। तो असल में ये होता ये था, जैसे इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला ने लिखा کہ امام بخاری کے بہت سارے فضائل بیان کیے، علماء کے کلمات ذکر کیے، اور فرمایا کہ یہ وہ علماء ہیں کہ جو صلاحیتوں کو دیکھ کر کلمات بیان کرتے ہیں اور حد سے تجاوز نہیں کرتے، بڑھتے نہیں حد سے.
القاب دینے میں ہمارے ہاں تو بڑی سخاوت ہے، اور پھر یہ کہ پتہ بھی نہیں ہوتا نا. اب جیسے کہ دنیاوی اعتبار سے جو میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے نا اس کو ڈاکٹر بولتے ہیں، اسے بول دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا، اور دنیاوی اعتبار سے جو حفظ کر رہا ہے اس کو حافظ صاحب. اچھا، جو درس نظامی کر رہا ہے اس کو علامہ صاحب. امامت کرتا ہے، الف کا با نہ آتا اس کو، یعنی کہ ویسے امامت کرتا ہے، قد کاٹ ہے تو یہ بھی حضرت علامہ ہیں، ان کو علامہ کے معنی بھی شاید نہ بتاؤں. تو یہ ہمارے ہاں ہے، یہ جس کو دیکھو. اچھا، اتنے معاشرے میں مفتی اس وقت نظر آ رہے ہیں مجھے جو پہلے نظر نہیں آتے تھے. اتنے مفتی جس کو دیکھو اس کے نام کیا آگے آج کل مفتی لکھا ہوا ہوتا ہے، ہوں گے سمجھے. ہمارے پاس کوئی اسکیننگ مشین تو ہے نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ مفتی نہیں ہے، لیکن تھوڑا یوں ماتا ٹھنکتا ہے کہ مفتی ہونا یہ کوئی نانی ماں کا گھر نہیں ہے.
آپ کی تو کافی ماشاءاللہ ایک زمانے سے آنا رہا، ملنا رہا ہے. مفتی آپ نے دیکھے تو آپ کو کیا لگا کہ یار یہ مفتی، یار
میں مثال دیتے ہوئے ڈرتا ہوں، مطلب پہلے بس ہوتا کہ بس ایک مفتی صاحب ہے، باقی سب اس کے وہ معاونین ہوتے تھے. مفتی کا لقب نہیں ملتا تھا، بڑے منج 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 کر پھر کہیں جا کر مفتی بنتا تھا. جیسے علازت نے لکھا ہے کہ جس طرح طبیب حاذق نام سنا ہوگا، جو تھوڑا بہت یعنی کہ اردو وغیرہ مناسب جانتے ہیں، طبیب حاذق مانے اسپیشلسٹ، جو ڈاکٹر کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے، تو یہ طبیب حاذق ماہر طبیب. تو یہ برسوں وہ کسی ماہر طبیب کے ہاتھ کے نیچے رہ کر وہ دواؤں کے نسخے لکھے، مریضوں کی تشخیص کرے، اور وہ اس کے بالکل ماتحت ہو، اور جب اس کا استاد مطمئن ہو جائے کہ ہاں اب یہ ماہر طبیب بن گیا اور اس کو علاج کرنے کی اجازت دے دے. اسی طرح یہ مفتی کا بھی ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کسی ماہر مفتی کے ہاتھ کے نیچے رہ کر خوب فتوے دے، خوب فتوے لکھے، فتوا نویسی کرتا رہے، اس میں بہت باریکیاں ہوتی ہیں. یعنی سب سے پہلے تو سوال سمجھنے کی صلاحیت ہو مفتی کے لیے، یہ بھی ضروری ہے کہ سوال سمجھے کہ سوال میں کوئی صورتیں بنتی ہیں، کتنی صورتیں بنتی ہیں، جواب کی اس کا سوال کا مطلب کیا ہے، سوال کی باریکیاں جانتا ہو پھر جواب کی باری آئے گی اور صورتوں کے پیش نظر وہ جواب دے گا. اچھا، تو اب یہ کہ وہ دیتا رہے جوابات، لکھتا رہے، اپنے استاد کو چیک کرواتا رہے، وہ اصلاح فرماتے رہیں گے، پھر برسوں برسوں لکھا حضرت نے، جیسے برسوں طبیب حاذق کا مطلب کیا ہو، تو وہ یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ برسوں تک یہ کرے، پھر اگر ان کا استاد مطمئن ہو جائے اور ان کو اجازت دے تو یہ مفتی ہے. اچھا، اب یہ کہ اب یہ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا جو درست فتوے ثواب اس کی غلطیوں پر جب تک حاوی رہے گا، درست فتوے دینا یہ اس کا مطلب زیادہ ہوں گے غلط کم ہوں گے تب تک تو یہ مفتی رہے گا. جب اس نے اس کا حافظہ ایسا ہو گیا کہ یہ غلط اب غلطیاں زیادہ کرنے لگا ہے، درست کم ہے، تو اب پھر یہ مفتی کا ٹائٹل اس کا جاتا رہے گا، اب مفتی نہیں رہے گا یہ. تو ہمارے ہاں تو جس چیز کو اب تو جگہ جگہ تخصص فی الفقہ کے مطلب کورس ہو رہے ہیں، تو سال بھر کے لیے ہوتا ہے عام طور پہ کورس، تو سال بھر پڑھا مدینہ مدینہ، بہت اچھا کورس ہے، میرا پسندیدہ کورس ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ مفتی کا ٹائٹل ملے گا، اس لیے کہ میری عبادات درست ہو جائیں گی، باریکیاں مسائل کی پتہ چلیں گی. تو یہ کہ اب مدارس کی طرف سے نہیں مجھے کہ ان کو مفتی کا ٹائٹل دے دیتے ہوں گے، لیکن آج خود کوئی لے لے اس کا کیا علاج؟ یہ پھر وہ ہو جاتے ہیں جگہ جگہ دارالافتاء بھی کھول لیتے ہیں، اب خدا بہتر جانے کے ان کے بڑے استادوں نے جو واقعی ماہر مفتی ہیں انہوں نے ان کو کوئی سند دیے یا تحریری طور پر اجازت دی کہ آپ فتوے لکھو، خدا بہتر جانے، لیکن ہو رہا ہے اس وقت تو کیا اس طرح وہ تشویش یہ کہ کہیں دین کا نقشہ نہ بگڑ جائے، غلط سلط فتوے دینے کی وجہ سے بہت نقصان ہو سکتا ہے، اور یہاں غلط فتوا آ بھی گیا تو یہ واقعات کتنے ہیں ہمارے یہاں کہ جس میں یہ پھر اعلان ہو گئے میری بھول ہو گئی تھی اور میں نے رجوع کر لیا ہے اور اصل جواب یہ ہے، اس کا مطلب سارے 100% درست جوابات بھی دے رہے ہیں، فتوا کسی کا غلط ہوتا ہی نہیں ہے، بھول ہوتی ہی نہیں ہے، دیکھ کلپ وائرل ہو رہے ہوتے ہیں فتووں کے، بالکل یعنی کہ وہ کھیل بنا رکھا ہے، تو اللہ پاک بس ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، تو جو واقعی مفتی اسلام ہے ان کو کروڑوں سلام، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور جو مطلب کمزور ہیں وہ بغیر شرمائے قلم رکھ دیں فتوا نہ لکھے، ورنہ مرنے کے بعد مر جائیں گے، پھنس جائیں گے، عوام بولنے والی ہے، ان کو کچھ بھی نہیں بتا بچاروں کو، یہ تو کوئی بھی ہمارے یہاں داڑھی ہے، باہر تو داڑیاں بھی نہیں ہیں، تو داڑھی ہے تو داڑھی والا دیکھ کر تھوڑا وہ نیک نمازی یا کوئی دو ایک عربی کی عبارتیں اس نے یاد کر لی ہیں، عربی بولتا ہے تو وہ سمجھتے کہ یہ بہت بڑے علامہ صاحب اور مفتی صاحب ہیں، اب یہ پوچھیں گے اس سے، اب یہ بھی شرمائیں گے کہ اگر میں بولوں گا مجھے نہیں معلوم ہے تو یہ زبان پہ ذرا بھاری پڑتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ فرما دیں گے، اب وہ فرما دیں گے جب کوئی صحیح بات ہوگی ورنہ بک دیں گے، اور ہم تو ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے والی بات ہوگی، تو اس میں بہت بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بالکل حرص کرنی نہیں چاہیے کہ مجھے مفتی کہا جائے دنیا کے لیے، نہیں نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی شریف کے حوالے سے میں نے ایک سے زیادہ بار حدیثیں پڑھی ہیں فتح رضویہ میں، من قال انا عالم فہو جاہل، جو کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل، تو لوگ جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ لوگ عالم کہیں گے، لوگ علامہ کہیں، لوگ مفتی کہیں، اب تو خود اپنے قلم سے، میں نے اپنی زبان سے بولتے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بھرے مجمع میں اپنا نام بتاتے ہوئے لفظ جو لقب ہے وہ سنے میں نے، نہیں یار زبان اٹھے کیسے آدمی، بڑی ہمت کی بات ہے،
ایک اور سوال کروں آپ سے،
ارشاد
محتاط فی الدین بہت سنتے ہیں یہ ایک لفظ، کیا ہے یہ اور کون ہوتا ہے، اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟
وہ دین میں محتاط ہو، چاہے وہ عمل ہو چاہے قول ہو عقیدہ ہو، سب معاملے میں، یہ بولنے میں عمل کرنے میں اٹھنے بیٹھنے سب میں، جہاں دینی معاملات سب میں احتیاط کرے کہ خلاف شرع کوئی بات نکل نہ جائے مجھ سے، محتاط فی الدین عالم جو ہوتا ہے نا خاص کر ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دے سکتا ہوں، محتاط فی الدین تھے، یہ فتح رضی اٹھا کر دے گے کوئی، صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے ہمارے بہت سارے اکابر گزرے جو محتاط فی الدین تھے، اب بھی دارالافتاء اہل سنت میں ماشاءاللہ ہمارے مفتیان کرام کو میں نے محتاط فی الدین پایا ہے، مجھے تجربہ ہے اس کا کہ میرا بظاہر چھوٹا سا سوال ہوتا ہے تو جیسے دو تین دن بعض اوقات نکل جاتے ہیں، تو میں پھر یاددانی کرتا ہوں، تو مجھے کہا جاتا ہے کہ ہاں میں تحقیق کر رہا ہوں، اتنی اتنی کتابیں دیکھی ہیں، مزید میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے، یعنی وہ تھا کر کے اندھیرے میں فائر نہیں کرتے دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان نہیں کرام، یہ میرا اپنا تجربہ عرض کر رہا ہوں، مجھے بول دیتے شرماتے نہیں ہے کہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا جواب، اس میں دونوں جہاں کی عزت ہے، آپ بولو گے کوئی بولے گا تو مفتی بن کے بیٹھے ہو تم کو اتنا بھی نہیں پتا، تو یہ بولنے والا جاہلوں کا سردار ہے، یہ بولا ہوا ہی نہیں، بلکہ آدھا علم قرار دیا نا مولا علی نے تو، کہ جو کہہ دے واللہ اعلم، اللہ جانتا ہے نا، مجھے نہیں آتا مسئلہ، کوئی یہ عالم کہے تو یہ آدھا علم ہے،
تو اس کو آپ یوں کہیں گے کہ چونکہ ایک واضح جزیہ، یعنی جو آپ نے سوال کیا اس کا ایک واضح جواب کتب فقہ میں نہیں مل پا رہا، لہذا اب اس کے لیے غور کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ اب یہ جو سوال آیا ہے یہ سوال یا اس سے ملتا جلتا کوئی سوال یا پھر اس کا کوئی جواب کتب فقہ میں اتنا واضح نظر نہیں آ رہا، لہٰذا اب اس پر تحقیق ہوگی اور 10 کتابیں دیکھی جائیں گی اور پھر کوئی مطلب کہ مفتی اپنے اس سے وہ مسئلہ نکالیں گے، وہ مسئلہ بھی مطلب کہ وہ جو مفتیان کرام ہو یا جو جنہوں نے ہمارے بڑے اکابری نے لکھا ہے اس کے مطابق یہ سارا ان کو دیکھنا پڑتا ہوگا۔
ارے اتنی محنتیں کرتے ہیں، تو کئی بار میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں نے لکھنے کا بول دیا، ماتحت ہوتے نا لکھوانے کا، ہاں تو اب وہ لکھ لیا اس نے لیکن میرے پاس اشکال ہیں اس کے، میں متفق نہیں ہوں جو لکھ دیا ہے، ابھی مزید کوشش جاری ہے، اس طرح کرتے ہیں یہ۔ اب یہ بھی محتاط نہیں ہے تو پھر پتا نہیں کس کو بولتے ہیں، یہ محتاط ہی ہے نا، ورنہ تو بول دیتے تو میں کون سا مطلب کوئی دنیا کی ساری کتابیں کھول کے پی گیا ہوں، میں نے مان لینا ہے۔ الحمدللہ اللہ ہم سب کو محتاط کر دے، شرمانا نہیں چاہیے، جواب نہیں آتا تو وہ اندھیرے میں تیر مارنا نہیں چاہیے، ابھی تو چل جائے گا آخرت میں بھاری پڑ جائے گا، تو جان بوجھ کر غلط مسئلہ بتانا یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔
اعلیٰ حضرت سے بابا ان کے دور میں پوچھا گیا مفتی کے نام کس سے فتوا لیا جائے، تو اس دور میں اعلیٰ حضرت دو کے نام دیے،
اللہ 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 اللہ، اپنے والد محترم
جی
مولانا نقی علی خان اور مفتی اعظم ہند
عبدالقادر
بدایونی،
مخصوص پیرائے کے اندر وہ فرمایا
تھا
یہ تھا کہ وہ نماز میں اگر کسی حرف کی تبدیلی ہو جائے اور اس سے معنی تبدیل ہو جائے تو یہ ظاہر ہے کہ نماز کے دوران سمجھنا یہ ہر ایک مفتی صاحب کے بس کی بھی بات نہیں ہے، تو پھر اس کے پیرائے میں اعلی حضرت نے فرمایا کہ فقیر نے اپنے زمانے کے اندر صرف دو ایسے فرد پائے کہ جن پر اصول و فروع ہر طرح کے معاملے میں آنکھ بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا تھا، پھر اس میں ان دونوں حضرات کے نام ذکر کیے ہیں
مخصوص پیرائے میں،
ماشاءاللہ
جی جی۔
اور اسی سے موضوع میں یہ تھوڑا سا پورا کرنا تھا، عام آدمی جیسا آپ نے کہا کہ جو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے درد بھرے انداز سے بیان کیا ہے، اب ایک عام آدمی سوال لے کے جاتا ہے تو اب اس پہ جواب صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ایک عام آدمی تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکے گا، اس کا مطلب جواب دینے والے کے لیے زیادہ احتیاط بڑھ گئی کہ یار بتائے، ایسا تو ہے نہیں کہ ہر کوئی ٹی وی پر آ کر سب کے بیچ میں جواب دے اور سننے والے بھی پیچھے ایسے ہوں یا پھر ایسا ویڈیو وائرل گرے ویڈیو اس کا وائرل ہو اور پتہ چلے کہ جناب یہ نہیں ایسا نہیں ایسا تھا، ایک عام آدمی سوال لے کر آیا جواب لے کر چلا گیا یا جواب سن کر چلا گیا یا فون پر جواب لے لیا تھا، وہ تھوڑی سب کو یہ بتاتا ہے، وہ تو عمل کر لے گا، تو اس کا مطلب یہ جو جواب دینے والے ہیں اس طرح کے ان کی احتیاط مزید بڑھ گئی،
انڈرسٹوڈ ہے، اب تو بہت احتیاط بڑھ گئی ہے کہ اب ہمارا جو جواب ہے نا لاکھوں تک پہنچتا ہے، تو یہ کہ ازالہ بھی بڑا مشکل ہے، یہ ازالہ ان کے اس کے لیے کہ جن کو غلط مسئلہ ہم نے بیان کیا، تو کتنے بھی انہی کے سامنے ازالہ ہو کہ وہ غلط تھا اب صحیح ہے، تو اس طرح مطلب میں نے کبھی سنا نہیں ہے، ہوتا ہوگا کہ چینلز کی دنیا میں بھی یہ کہہ دیا جاتا ہو کہ ہم کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، سنا نہیں ہے کبھی، یا تو یہ ہوتا ہوگا کہ جس طرح ہمارے یہاں تو دڑا دڑا آ رہے ہوتے ہیں سوالات، تو اس لیے وہ ذرا کہ فل بدی ہوتے ہیں، اور جگہ یہ ہوتا ہوگا پہلے سے چیک کر لیتے ہوں گے، یہ ہوتا ہوگا تیاری کر لیتے ہوں،
نہیں نہیں ان کے ہمارے یہاں اصل میں بہت زیادہ احتیاط یہ برتی جاتی ہے، یعنی عام طور پہ سوالات ہمیں معلوم نہیں ہوتے کہ کیا ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا چینل ہے اور ہماری پورا دعوت اسلامی کا ایک نیٹ ورک ہے، تو پھر ہمارے جو سوالات ہوتے ہیں وہ پیچھے مفتش یوں چیک کرتے ہیں کہ یہ چینل پر چلانے والا ہے یا نہیں، دوسرے مقامات پر یہ مشکلات ہیں کہ وہاں لائیو کال آ جاتی ہے اور لائیو کال میں وہ جواب دیتے ہیں تو پھر وہ آزمائش کے اندر بہت آ جاتے ہیں، یعنی میرے ایک دوست ہیں جاننے والے ہیں مفتی صاحب، وہ آتے ہیں چینل پر کسی اور چینل پر تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ عافیت ہے آپ کی کہ آپ کا پہلے سے کوئی سن لیتا ہے کہ یہ سوال چلانے کا ہے یا نہیں اور اسی میں بہتری ہے،
وہ تو مصلحت دیکھے گا نا، لیکن ہمارے لیے تو وہ سوالات بعد
میں بالکل نیا
ہوتے ہیں، نہیں جواب بن پڑتا،
یعنی
یہ ہے مطلب ایک پرانا چٹکلا ہے میرے پاس، ایک صاحب ٹی وی پر جواب دیتے تھے اپنے یوں کہنے کا اچھے مطلب کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ تو میں نے ان کو سمجھایا تھا، میں نے کہا یار اگر آپ کو میں سوال کر دوں کہ مفتی کی ڈیفینیشن کیا ہے، جواب کیا ہونا چاہیے، تو شاید وہ نیچے دیکھ گئے تھے، وہ شاید وہ ادب کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. تو ایک ہر ایک کا ویسے بھی ہر ایک کے بس کا روگ نہیں کہ درس نظامی کر لیا تو اب بیٹھ گئے اور جوابات دینے شروع گئے. ایسی تنخواہ یار چولہے میں گئی یار، مطلب بھوکے تھوڑی مر جائیں گے، اللہ دینے والا ہے کہ مطلب ہاں اگر واقعی اہل ہے تو جواب دے. اب جیسے میں خود مفتی نہیں ہوں، واللہ مطلب مفتی نہیں ہوں، اللہ کی قسم مفتی کی تعریف مجھ پر صادق نہیں آتی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مفتیوں کو رگڑ رہا ہوں اور اپنا مفتی اعظم ہونا ثابت کروں، تو میں نے قسم کھا کر میں مفتی نہیں ہوں. میں مطلب یہ ہے کہ مسائل بتانے کا مجھے تجربہ ہے، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں علماء کو ساتھ لے کے بیٹھتا ہوں اور ان سے پوچھ پوچھ کر ضرورتاً میں وہ جواب دے رہا ہوں، یا کئی ایسے تجربے کی وجہ سے مجھے یاد ہو گئے تو میں جواب دے دیتا ہوں، ورنہ منع کر دیتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے مفتی صاحب کو آنے دو. یہ تو میں روز کہتا ہوں، شاید عصر میں بھی کہتا ہوں، رات جب جب ہوتا ہے مفتی صاحب کہاں ہیں ابھی نہیں آئے. تو یہ الحمدللہ مطلب یہ کہ میرا یہ انداز ہے. اس پر بھی ہو سکتا ہے بعض لوگ بولتے ہوں کہ ہاتھ تانی تو بیٹھا گائے کو ہے، تو تیرے سے تنخواہ لیتا ہوں، بیٹھوں گا انشاءاللہ. میں تنخواہ تو لیتا ہی نہیں ہوں نا، یہ بھی فیس ابھی اللہ بیٹھتے ہیں مفتی حسان صاحب بھی، الحمدللہ ہم تنخواہ تھوڑی لے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور اجر و ثواب کی امید پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خدمت کر رہے ہیں اللہ کے دین کی، اللہ قبول کر لے اور ہمیں غلطیوں سے بچائے.
آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹھنے سے ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت کچھ. یہ تو خیر دنیا اس بات کی گواہی دے گی جو دیکھتے ہیں کہ آپ کے بیٹھنے سے امت کو کتنا فائدہ ہوا اور آپ کے جواب دینے سے فائدہ ہوا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم و عمر عمل میں اور برکت عطا فرمائے. اب یہ ارشاد فرما دے جناب، قرض اور ادھار میں کیا فرق ہے؟ میں موضوع بدل دوں.
اصل میں یہ عام طور پر تو ہمارے یہاں وہ دستے گرداں جو بولتے ہیں کہ عام طور پہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے،
قرض عربی ہے، ادھار میرا خیال ہے اپنی اردو کا ہوگا ہے، فارسی کا ہوگا، میمنی میں ادھار بولتے ہیں، گجراتی میں ادھار بولتے ہیں.
وہ عربی اعتبار سے دین اور قرض میں تو فرق کرتے ہیں، لیکن یہ اردو کا قرض اور ادھار کا فرق اللہ عالم کہیں پڑا نہیں ہے، اس طرح بظاہر ایک ہی لگتا ہے.
اچھا ایک جگہ بات ہوئی، میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا وضاحت کرے. قرض حسنہ، تو اب قرض حسنہ ہمارے یہاں، یہ قرض حسنہ کی تعریف ہمارے یہاں مشہور ہے، جب اب ہمارے کہلاتی ہے کہ بھائی قرض حسنہ دے دو، یعنی کہ ہوں گے تو دوں گا، نہیں دے سکا تو معاف. لیکن میری معلومات کے مطابق یہ نہیں، ہر قرض قرض حسنہ ہی ہے، یعنی کہ قرض حسنہ نیکی سے ایک اچھا ایک آپ نے وہ کر دیا. تو کیا ایسا کوئی قرض ہے کہ بھائی اب دیا اب آپ مانگ نہیں سکتے، میرے پاس ہوں گے تو دوں گا، نہیں ہوں گے تو مجھے معاف، یہ قرض قرض حسنہ ہے یا کچھ اور ہے؟
قرض حسنہ کے بارے میں ہمارے عوام میں یہ مشہور ہے کہ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے کہ جسے دے کر بھول جاؤ، اگر مقروض دینا چاہے تو دے دے اور اگر نہ دینا چاہے تو نہ دے. یہ قرض حسنہ کی عوامی تعریف ہے، عوامی ڈیفینیشن ہے. حالانکہ ہر قرض قرض حسنہ یعنی اچھا قرض ہوتا ہے، جو مسلمان کو اس کی خیر خواہی کی نیت سے دیا جائے، بھلائی کی نیت سے اس کا بھلا چاہتے ہوئے دیا جائے اور سود سے پاک ہو، اس میں کوئی انٹرسٹ کا چکر نہ ہو. یہ وہ ایک مطلب جو رسالے چھپتے ہیں نا اس کا ہے، اپنی ویب سائٹ پر یہ مدنی مذاکرے کے رسالوں کا ہے، تو میں نے وہ کہا ہوگا جو لکھا ہے، تو اس موقع پر مدنی مذاکرے میں شریک مفتی صاحب نے فرمایا، قرض حسنہ کی ایک تفسیر صدقات واجبہ کے علاوہ نفلی صدقات کے ساتھ کی گئی ہے. مثلاً نفل صدقہ کرنا، اپنے محارم پر خرچ کرنا اور جن کا نفقہ لازم ہو ان پر خرچ کرنا وغیرہ. نفل صدقہ کرنا یہ الگ ہے, اور اپنے محارم پر خرچ کرنا اور جن کا نفقہ لازم ہو ان پر خرچ کرنا وغیرہ, یعنی یہ بھی قرض حسنہ کی صورتیں ہیں. بعض علماء کے نزدیک ہر وہ مال جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا جائے اسے قرض حسنہ کہتے ہیں.
قرض کی اپنی خوبیاں ہیں, یعنی قرض دینے کی بھی بہت خوبیاں موجود ہیں, یعنی مطلقاً قرض دینے کی. بہر شریعت کے اندر یہی فرمایا کہ جو مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں اس سے پہلے ہی بیان فرمایا کہ قرض دے, حیلہ شرعی نہ کرے, قرض دے کہ جو قرض کی خوبیاں ہیں وہ حاصل ہوں. تو مطلقاً قرض دینا بھی یہ, بلکہ وہ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ کہ جو تاریخ مقرر ہوئی تھی اس سے وہ لیٹ ہو گیا تو ہر روز جو ہے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا.
اعلیٰ حضرت جیسا جذبہ اور جگرہ بھی تو ہونا چاہیے نا, یہاں تو دیکھتا ہے کہ نہیں کر کے وہ جو حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے آدمی کو تو چاہیے کسی کو قرض نہ دے, دے تو یہ سمجھ کے دے کہ واپس نہیں ملیں گے. بھلے دے, لڑا لڑی مارا ماری برائیاں غیبتیں, لے قرضے میرے دبا کے بیٹھا ہے نا, عمرے پہ جا رہا ہے, لے قرضہ دبا کے بیٹھا ہے, اور اتنا بڑا جانور قربانی کا کیا ہے اس نے, بیٹی کی شادی میں یوں یوں کیا, چولٹا ہے چولٹا, لٹیرا ہے لٹیرا. تو یہ بولنا ہے تو قرضہ مت دیں, کہ مزید آپ گناہوں کا مطلب انبار لگا رہے ہیں اپنے لیے, اس کو بدنام کر کے, غیبتیں کر کے, تہمتیں دھر کے.
تو آپ یہ جس سے قرض دیا ہے وہ مطلب وہ جب اس سے قرضہ مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار بھائی یقین مانو زہر کھانے کو پیسہ نہیں ہے, یقین مانو بہت بہت پرابلم ہے, بہت مشکل ہے, بہت پریشانی ہے, میں کہاں سے دوں یار, یقین مانو بہت تکلیف ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے قرضہ دینے والا کہ یہ اتنی تکلیف میں ہے اور اتنا مطلب میرے سے ویل ویل کر رہا ہے, مگر جب وہ اس کے تمام تر معاملات کو اور چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کو یوں لگے نہیں یار یہ تکلیف میرے مانگنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے اور میرا منہ ختم ہٹ جاتا تکلیف ختم ہو جاتی ہے, تو اس کو کوئی آپ تسلی نہ دیں کہ یار وہ
جیسے شادیوں میں خرچے وغیرہ کرتے ہیں, بعضوں کا رشتے دار مدد کر دیتے ہیں, دوست احباب مدد کر دیتے ہیں, اس طرح بھی وہ جو مقروض ہے نا وہ اس طرح کر رہا ہوتا ہوگا, تو کوئی مطلب ایسا حسن زن کا جام ڈھونڈنا چاہیے, پی لینا چاہیے. لیکن جو قرضہ لے کے دبا لے گا وہ جھوٹ بولتا رہے گا, تو جھوٹ بولنے کے اپنے گناہ, دبا لینے کے اپنے گناہ. کہ ایک پیسہ بھی اگر کسی نے کسی کا ناحق لے لیا, ناحق دبا لیا, تو قیامت کے دن اس کو تین پیسے اگر افتار رضیہ میں اس طرح کا ہے مطلب تین پیسے دبا لیے, تو وہ قیامت کے دن 700 باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی جس کے پیسے دبائے. دینے والا تو فائدے میں رہتا ہے, دبا لیے کسی نے تو وہ تو دنیا میں بھی خوار ہے, بدنامی تو ہوتی ہے دنیا میں, آخرت میں بھی یہ مر جائے گا, اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی. اب 700 باجماعت نمازیں وہ جو قبول ہوئی ہوں گی, اس کا مطلب ہم تو نماز پڑھنا ہی کب آتا ہے,
یا اللہ
جو پڑھتے ہیں کون سا باجماعت پڑھتے ہیں. تو یہ کہ ہے تو بہت قیامت کا معاملہ بہت مشکل ہے, قیامت میں کچھ بھی نہیں رکھنا چاہیے, یہ حقوق العباد دنیا میں نمٹا لے آدمی.
تو قیامت میں کچھ بھی نہ رکھے تو بولے کہ قیامت کے دن تجھے پکڑوں گا, قیامت کے دن مجھے جواب دینا, قیامت کے دن تجھ سے جواب لوں گا, قیامت کے دن دیکھتا ہوں.
یہ تو بات بات میں بولتے ہیں, میرے کو اب تو خیر مجلس سے بنی ہوئی ہیں, اب بھی لکھ کر آتے ہوں گے تو وہ کہ مجھے لکھتے ہیں کہ دیکھو جواب آپ دینا, آپ پڑھنا اس کو جواب دینا, نہیں دو گے قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا, میرا ہاتھ ہوگا.
یوں
ہاں یہ کئی بار دھمکیاں دی مجھے, بےچارے جہالت کی وجہ سے, معلومات کی کمی ہونے کی, الیاس کا قصور کیا ہے یا تو فرض یا واجب ہے کہ یہ تمہارا لیٹر پڑھے ہی پڑھے, اور پڑھے تو جواب دینا بھی کیا واجب ہے, یہ دے ہی دے. یوں بےچارے بس تو پھر ہم نے بھی سسٹم بنا لیا نا کہ جو یہ لکھے نا پرائیویٹ بھی لفظ لکھے نا اس کا خط کھولنا نہیں ہے,
یا اللہ
میرے کو دینا نہیں ہے, واپس بھیج دو. کہ آپ کا خط پرائیویٹ تھا اس لیے ہم کھول نہیں سکتے, وہ سارے خط پڑھ نہیں سکتے, تو اگر یہ پرائیویٹ لفظ نہ ہوتا تو ہم کھول کے دیکھ لیتے, اگر ان کو دکھانا ہوتا تو ہم دکھا لیتے. یوں کر کے ہم نے وہ بھیجا, بھیج کر دیا. تو کیا کریں یار, जिसको देखो प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, अब यार मेरा और का काम है क्या नहीं यार। फिर बाजों का ये भी हो कि प्राइवेट नहीं होते थे, माँ बीमार है, बाप बीमार है, बच्चा बीमार है, तो दुआ कर दो, तावीज भेज दो, ये करो, तो ये प्राइवेट नहीं होते थे, लेकिन प्राइवेट शायद इसलिए लिखते होंगे ताकि मैं पढ़ू। हाँ, अब ये इसको धोखा कहेंगे क्या कहेंगे, बाजार प्राइवेट तो नहीं है, तो माँ बीमार है तो सारे गांव को पता है, नई बात तो है नहीं।
असल आप हो ना हमारे बहुत मीठे मीठे प्यारे प्यारे पीर साहब हो, बहुत मीठे मीठे प्यारे प्यारे मुर्शिद हो, तो हम आपसे इस तरह की बहुत सारी उम्मीदें और तवक्को लगा कर रखते हैं, लेकिन जब आपके इस तरह के जवाब हमें मिलते हैं ना, तो हमारे बहुत सारी इस तरह की गलत फहमियां या बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं होनी चाहिए हमारी सोचों में एज ए मुरीद या ऐसे अहले मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह वो दूर हो जाती है कि नहीं यार वाकई हजरत बात दुरुस्त फरमा रहे हैं। माना यूं होता है कि भाई क्यों नहीं, मेरा क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, तो ये माशाल्लाह आपकी बातों से जहन बनता है।
मेरे लिए इतनी आजमाइश होती है कि जैसे के लिफाफे में लिफाफा आ जाता है, जैसे कहीं से लिफाफा अब किसी के जरिए पहुंच जाता है, उसमें बाजू का होती है रकम, रकम होती है
अच्छा।
अच्छी खासी रकम, हजारों रुपए रकम होती है। फिर अब इसको देखो तो लिखा होता है अपने हाथ से इतनी किताबें फुला बांट दो, अपने हाथ से फुला नियाज कर लो, अपने हाथ से इतने कर लो और इतने आपके लिए तोहफा। अब आप बताइए मैं क्या करूं, मैं सब बात का टेंशन में आ जाता हूँ यार मैं करूं क्या। अच्छा फिर मजे की बात है एड्रेस भी नहीं होता,
चलो
तो पूछा भाई क्या, तो आप जैसे को दे दिया और आपने फिर आपको मैंने पूछा तो आपने कहा ना यार वो रश्मोत्तम मुलाकात किसी ने कोई दे के चला गया,
दे के चला गया,
ये होता है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ मेरे साथ कभी कभी। अभी हाल ही एक ताजा केस हुआ है इसलिए ज्यादा मुझे इसका एहसास है, मैं सारी तफसीलात नहीं, फिर खैर मैंने इसको ढूंढ ढांड के वो पता चल गया कहाँ का है क्या है केस, फिर वो इजाजतें वो ले ली, फिर मैंने वो सारी रकम जो है ना, मैं मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे ये दे दिया जाए इख्तियार कि मैं जिस तरह चाहूं नेक काम में खर्च कर दूं, इख्तियार मिल गया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बोला मेरे साथ को दावत इस्लामी के चंदे में डाल दो, नेक काम ही है ना दावत इस्लामी के चंदे में, रकम भी वाजबी थी, लेकिन बेचारे बस दीवानगी कि पीर साहब बिल्कुल फारिग बैठे होते हैं, ये जाएंगे भाग भाग के किताबें खरीदेंगे, भाग भाग के उन न्यास की देख बकवाएंगे और ये कर लेंगे, वो बांटेंगे खिलाएंगे इसको, इनको थोड़ी पता होता है कि पीर साहब की हिम्मत करके दिखाए पीर साहब, और जाकर फैजान मदीना में तो फिर जो पब्लिक कितने टुकड़े करती है खींच खींच के नोच नोच के, इन विचारों को नहीं पता होता। खैर इनकी भी अकीदत होती है, मोहब्बत होती है, अल्लाह सबकी मोहब्बत कबूल करे, लेकिन ये सोचना चाहिए। तो मेरे को तो पैसे ना मेरे लिए भिजवाए न किसी काम के लिए भिजवाए, मुझे पैसों से माफ रखें, मुझे आपकी दुआएं चाहिए, बस ये कि अल्लाह पाक मुझे बेहिसाब बख्शे। अब इस उम्र में तो पैसों को क्या करूंगा आप बताइए, मेरे बच्चे बच्चे सब अपने अपने पाओं पे खड़े हुए मौज कर रहे हैं, जिसको बोलते ना तो मेरा खर्चा कितना, तो बारह लिए के जो भी अल्लाह पाक का करम है तरकीब बनी हुई है मेरी, तो मुझे मतलब है ना कि कोई तोहफे में ना पैसे दें ना चीजें दें, पता नहीं तरह तरह की चीजें बेच देते हैं, मुझे काम नहीं आती, मिठाई के डिब्बे बड़े बड़े, अब मैं यार क्या करूं, मैं देखने से भी एक मोबाइल करूं तो मैं डरता हूं, देखूंगा तो मन होगा कि एक पीस उठाऊं, पीस उठाऊंगा तो फिर शुगर चेक कराऊंगा तो फिर टेंशन में आ जाऊंगा कि ये क्या हो गया। तो ये इन चीजों से मैं अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश करता हूँ, मिठाइयां बेचते पता नहीं शहद की बोतलें बेचते, अब शहद की बोतलें ये थोड़ी जो भी आई मैं उसको जाके पी लूंगा यार, नहीं नहीं ये खतरा होता है इसमें, कौन मतलब भले देने वाला सच्चा है इसके जरिए उसके जरिए फिर इधर जमा हो गया उधर इतने दिन के बाद मुझ तक पहुंचा, तो खुदा जाने इसमें क्या कुछ हो गया हो, किसी ने मतलब कोई साजिश कर ली हो, कुछ पता नहीं चलता ना। दोबारा लेकिन मेरे लिए कोई भी चीज ना भेजा करें, और ये उम्मीद भी रखा करें कि ये हमारी भेजी हुई चीज को खा लेगा पी लेगा, भेजना ही नहीं है ना मेरे को, कोई कपड़े के पीस चाहिए कुछ मतलब मुझे कुछ भी ना दिया करें, मैंने कहा ना मुझे آپ دعا دے دیا.
کیسے نہ مٹھائی دو, نہ میرے کو مٹھائی دو, نہ میرے کو کپڑے دو, نہ میرے کو سوٹ پیس دو, نہ میرے کو لفافہ دو, نہ میرے کو پیسے دو, نہ میرے کو کوئی تحفے دو, کچھ نہیں دو.
میں انمول چیز پر ہاتھ رکھی, دعا انمول ہے. ایک درود پاک پڑھو اور عیسیٰ علیہ السلام کر دو کہ اس کا ثواب الیاس قادری کو پہنچے. مجھے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو ضرورت کا تحفہ عیسیٰ علیہ السلام کر دیں. خدا کی قسم یہ انمول تحفہ ہے, کوئی قیمت نہیں ہے اس کی. میرے کو دینے کو جی چاہتا ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کا جب جب جی چاہے نا کہ اس کو کوئی رقم بھیجنی ہے تو آپ یہ رقم داؤد اسلامی کو دے دیا کریں. داؤد اسلامی بھی تو میری آل ہے نا, میری کمپنی ہے, میرا ہی خاندان ہے. داؤد اسلامی تو داؤد اسلامی کو دے دیں.
اظہر بھائی سن رہے ہو نا, مولانا اظہر اتاری صاحب, اور تسی سن رہے ہو, یہ ہمارے پیر صاحب ہیں. اچھا چلے ایک سوال کا جواب ابھی آپ دیں کہ کوئی کہے کہ اللہ پاک دل میں رہتا ہے یا اس کا گھر جو ہے وہ دل ہے, تو ایسا کہنا کیسا؟
مجاز نہیں ہے.
بعض اسرائیلی روایات اس طرح کی موجود ہیں, لیکن مراد وہی ہے کہ اس کی رحمت اور جو دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو یہ اللہ مظہر کشیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا, درر المنتشرہ کے اندر.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہمیں کمیجہ تھے کہ بولتی امیر اہل سنت دربارے مر عرض جے اپنا کے دیکھے کہ وہ مادنی چینلے مرید ہوئے چھے تار جنو کی شیطہ جتشت ہوئے نہ کی شیطہ آبار اپنا شرا شوری مرید ہوتے ہوئے.
پیارے باپا جان, یہ جو اسلامی بھائی سوال کر رہا ہے کہ آپ کے پاس مدنی چینل کے ذریعے جو لائف میں مرید ہوتے ہیں, کیا یہ مرید ہونا کافی ہے کسی کے لیے, یا وہ دوسرا مرتبہ پھر جا کے آپ کے پاس ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر مرید ہوگا؟
یہ کافی ہے, ہاتھ میں ہاتھ رکھنا شرط نہیں ہے, ورنہ اسلامی بہنیں کیسے مرید بنیں گی؟ ہاتھ میں ہاتھ وہ تو نہیں دے سکتی. محرم پیر صاحب ہوں تو ان کے ہاتھ میں تو ہاتھ دیا جا سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے نا محرم پیر کو تو ہاتھ میں ہاتھ دینا, ہاتھ چومنا یہ سب تو منع ہے, جائز نہیں ہے. عورت کا چومنا, عورت نہ چومے مطلب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت صاحب نے ذہن دیا تھا اعتکاف کرنا, تو میں نے اپنی والدہ کو ذہن بنایا اور والدہ نے اعتکاف بیٹھ گئی. مسئلہ یہ ہوا کل کے دن دوپہر میں, تو وہ وضو کرنے لگی, وضو میں بالکل ہلکا سا منجن لگا کے دانت میں مارا اور جو ہے نا کلی کر لی اچھی طرح. جبکہ حضرت صاحب نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ انہیں اعتکاف معتکف جو ہے نا خواتین وہاں پر داد نہیں مانگ سکتی, وہ بالکل معمولی سا کرا تھا, اب کیا حکم ہے؟
تھوڑا سا بھی کیا تو وہ تو گیا, روزہ تو گیا. ہاں روزہ کیا, اعتکاف تو گیا, اور روزے کی حالت میں تو اور خطرناک تھا یہ.
روزے میں کیا یا اعتکاف میں کیا؟
جی یہ بظاہر اعتکاف کا کہا ہے کہ
وقت رات میں کیا ہو,
لیکن پھر بھی اس کے لیے رک تھوڑی سکتی ہے,
رک نہیں سکتی. تھوڑا اور زیادہ اب اس کے لیے پیمانہ کہاں سے لائیں کہ کتنی دیر کا ہے, اس لیے کہ وہ تھوڑی معمولی دیر کے لیے بھی رکا, چاہے منجن ڈالا ہے نہیں ڈالا, بلا وجہ یعنی کہ رک گیا, اس میں تو اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا. جو خارج ہے مسجد نا, یہاں مطلب بس فوراً باہر, بھلے معتدل چال سے چھلانگ مار کے نہیں گرنا, مطلب چل کے نکل آئے, رکے نہیں. ہاتھ بھی کیسے دھوئے گا, اندر پیشاب کر کے نکلا تو وہ اب بیسن پہ ہاتھ صابن, یہ بھی اصل ہے خارج مسجد. فنا مسجد مردوں کے لیے آسانی ہوتی ہے, اگر فنا مسجد میں ہو نا تو وہ رک سکتا ہے, لیکن یہاں
اصل کل پرسو جو آپ نے حل دیا نا وہ بہت زبردست تھا, اگر اس پر عمل ہو جائے تو. جیسے آپ نے بتایا نا کہ وہیں پر بالٹی رکھ لے یا چھوٹی ٹنکیاں بعض اوقات آتی ہیں پینٹ سماوٹ جن کے, تو وہ اس طرح کی ٹنکیاں وغیرہ رکھ لیں تو اس سے بڑی آسانی ہو جائے گی خواتین کو.
سب ملتا ہے بازار میں
جی,
تھوڑا ذہن بنے نا, یہ ہر سال کام آتی رہے گی, ویسے بھی کام کی چیز ہے, کبھی موٹر خراب ہو گئی کچھ, ٹنکی ہے کام کی چیز ہے, اچھی کوالٹی کی لے کے رکھ لے نا تو لمبا ٹائم چلے گی. और कूलर घरों में होते भी हैं आमतौर, लेकिन कूलर में वजू करने में मजा नहीं आता, उसका नल इंटरनेशनल होता है, वो जो है ना मेटल की मिल का खर्चा कर सकते तो वो अच्छी चीज होती है। कूलर का नल एहतजाज पे उतर आया तो आपका काम खराब कर देगा, बहुत नाजुक होता, खाली यूं दबा के थोड़ा गिलास भर सकते हैं उसमें, वजू करना होते होंगे अच्छी क्वालिटी के भाते होंगे, अच्छे नल भी लगते होंगे इसमें। तो बारह लेके ये मंजन करने के लिए रुकी और लगाया, ये एहतिकाफ तो टूट गया, एक दिन की कजा कर ले, अल्लाह करीम आपकी नदामत और खौफ खुदा का सिला दे आपको, आपको खौफ है अम्मी घबरा गई है तो जाहिर इन्होंने सवाल किया होगा, तो ये घबरा जाना ये अच्छी चीज है, गुड साइन। बारक अल्लाह फीकुम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि।
इसी तरह के मैंने मस्जिद बैत से ताल्लुक है, अगर जलजले के झटके आ जाएं खुदा ना खास्ता और कोई औरत यूं मस्जिद बैत से बाहर आ जाए तो क्या हुक्म होगा?
अब जलजला उस घर में आया के बाहर आया, अब मस्जिद वालों के लिए तो है कि ऐसी कोई नागानी आफत आई हो तो भाग कर दूसरी मस्जिद में फौरन मुतकिफ हो जाए। अब ये औरत कहां जाएगी? मस्जिद बैत
जमीन हिलेगी या मतलब जो भी बाहर भी जलजला है तो जब घर अल्लाह ना करे कोई जैसा होगा तो भगदड़ तो मचती है घर में से भी, तो घबरा कर अगर कमरे से बाहर आ गई उस मस्जिद बैत की जगह से बाहर आ गई तो
हम एहतिकाफ तो टूट गया ना इसका, बाहर आ गई घबरा कर, और अभी कोई टूट फूट नहीं हो रही क्योंकि ये जलजले के झटके हर सूरत में इमारत को ढा दे गिरा दे ये नहीं होता। अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है। अब सर ये बिचारी जाकर औरत कहां, मतलब जर किस मस्जिद किसी और यानी उसी इमारत में मस्जिद है बैत है बिलफर्ज और उसमें जाकर वो एहतिकाफ कर लेती है तब भी ये कि इस पर हम बोल नहीं सकते मुफ्ती साहब कुछ मतलब बोले तो ठीक है,
मुश्किल ही है।
मर्दों के लिए तो है कि एक मस्जिद में इस तरह कोई दरिंदा आ गया कोई ऐसा खौफ दुश्मन आ गया तो वो भाग कर दूसरी मस्जिद में मुतकिफ हो गया जल्दी जाकर तो उसकी बचत की सूरत मौजूद है। औरत के लिए भी आया यही कि दूसरे मस्जिद बैत में जाकर वो बैठ जाए भले किसी ने भी नियत की हो उस मस्जिद बैत की या फौरन जाकर मस्जिद बैत की नियत भी कर ले उसकी अपनी ऐसी जगह में गुंजाइश हो, मगर इसका मुझे पता नहीं है, ये सवाल नोट कर लेना चाहिए, इसकी तहकीक करनी चाहिए। ये सारा अल्लाह करिए जवाब जो आज भी हुआ ना कि वो थोड़ी सी थोड़ा सा मंजन लगा लिया ये अल्लाह करिए जमा होते रहे ना एक जगह पर। मैंने मदनी चैनल वालों को रिक्वेस्ट तो की आगे इन्होंने हाँ की आवाज तो आई थी, ये अल्लाह करेगा जमा कर रहे होंगे, ये सारा मवाद लिखवा कर कोई रिसाले की सूरत में आ जाएगा तो उम्मत के लिए बड़ा फायदा होगा इंशाअल्लाह। तो बाद में ढूंढने के लिए फिर शायद दुश्वारी ज्यादा हो या बाद में ढूंढना आसान हो, जैसे ये इनको ये सारी टेक्निक पता होगी जो मुफीद हो आसान हो वो किया जाए, सारे सवाल जवाब बस ये के मिल जाने चाहिए। रमजान शरीफ की बरकतें अल्लाह हमको नसीब करे। अब तो इस तरह के सवाल हो सकता है कि आते रहेंगे क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता हम तक पहुंचेंगे।
मेरे अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि ये जो हम ताक रातों में जैसे अभी जिक्र करना है या इबादत करनी है नवाफिल पढ़ने उसकी जगह हम ये जो मदनी मुजाकरा देखते हैं तो वो अफजल है या ये इल्मी दीन सीखना ये भी हमारी उस ताक रात की इबादतों में शामिल होगा?
इल्मे दीन जो नहीं है अफजल इबादत है, तो इल्मे दीन हासिल करना ये जिक्र अज़कार करने से अफजल है। صلوا على الحبيب صلى الله على محمد।
जी मैंने ये पूछना था कि ये ताक रात का कैसे पता चलता है मतलब शबे कदर का?
ताक रात तो ओड नाइट जैसे एक तीन पांच سات یہ سب طاق کہلاتے ہیں. تو اب آج 23 شب ہے تو یہ طاق رات ہے. اب لیلۃ القدر ہے یہ کنفرم ہونے کے لیے اس کی علامت تو بیان کی گئی ہے لیکن ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ معلوم اس کو ہو جائے کہ واقعی آج لیلۃ القدر ہے. یہ اللہ جس کو نواز دے اور اس کو سبب ایسا اس کا بن جائے اس کو پتا چل جائے کہ آج شب قدر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے بچوں اور میرے بچوں کی امی کو ڈر خوف لگتا ہے اور نشان پڑتے ہیں. مہربانی کوئی وظیفہ بتا دیں.
اللہ کریم دنیا کا یہ نفسیاتی خوف دور کر کے ان کو بھی اور ہم سبھی کو اپنا خوف عطا فرما دے. جب بھی خوف جن کو خوف لگتا ہے اکیلے میں تو اس کو چاہیے کہ یا واحد 1001 بار تنہائی میں پڑھ لے انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا. جب یہ خوف لگے تو یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف پڑھنا شروع کر دے تب بھی انشاءاللہ خوف کی کیفیت میں بہتری آئی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں یاد آیا کہ تلاوت نہیں کی تو رکوع سے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر واپس تلاوت کریں گے کیا اور تلاوت کے بعد دعائے قنوت بھی پڑھیں گے یا رکوع میں یاد آنے کے بعد بھی نماز مکمل کریں گے اور آخر میں سجدہ صحف کر کے نماز مکمل کریں گے؟ رہنمائی فرما دیں.
بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 656 مسئلہ نمبر 6 اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو نہ قیام کی طرف لوٹے نہ رکوع میں پڑھے. اور اگر قیام کی طرف لوٹ آیا اور قنوت پڑھا اور رکوع نہ کیا تو نماز فاسد نہ ہوگی مگر گناہگار ہوگا. اور اگر صرف الحمد پڑھ کر رکوع میں چلا گیا اور اگر صرف الحمد پڑھ کر رکوع میں چلا گیا تھا تو لوٹے اور سورۃ قنوت پڑھے پھر رکو کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے. جو ہی اگر الحمد بھول گیا اور سورت پڑھ لی تھی تو لوٹے اور فاتحہ اور سورت و قنوت پڑھ کر پھر رکو کرے. اچھا سورت و قنوت اس میں تکبیر قنوت انڈرسٹوڈ لکھا ہوا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے.
سنت کے ایک سے ایک کلام الحمدللہ دنیا بھر میں پڑھے گئے ہیں، آپ نے لکھے ہیں، لیکن اس کلام کی خصوصیت ہی کچھ اور ہے. میں جب سے دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا ہوں، ایسا لگتا ہے، حسن زن کی بات کر رہا ہوں، یہ کلام مشہور بھی اتنا ہوا اور حسن زن مقبول بھی اتنا ہوا، اور اس میں اتنی بارگاہ رسالت میں التجائیں کی گئی ہیں، اور ایسی ایسی اس میں مطلب کہ امیر سنت کے جذبات ہیں، دعوت اسلامی کے تعلق سے، دعوت اسلامی والوں کے تعلق سے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے تعلق سے، ایک عشق رسول کے تعلق سے، محبت رسول کے تعلق سے، مدینہ پاک کی، اب جیسے مدنی مدینے والے، اب مدنی ہیں ہی مدینے والے، یہ حسن کلام دیکھیے کہ مدنی مدینے والے، مدینے والے یہ مدنی کی تفسیر ہو گئی، مدنی جب کہا تو مدینے والے مراد ہو گئے، لیکن مدنی مدینے والے، تو اس میں کلام کی خوبصورتی بھی اتنی ہے، مطلب ایک بہت خوبصورت ایک سخن ہے، بہت زبردست. تو تمام ناظرین اور جو بھی اسلام بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں، مل کر اس کلام کو پڑھیں، تاک رات ہے، بارگاہ رسالت میں ہماری التجائیں قبول ہو جائیں، ہمارے لیے کو مدینے جانے کا راستہ نکل آئے ہیں.
مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے،
تمنا سنیں، بارگاہ رسالت میں امیر رسول کے تمنا سنیں، کتنی عشق بھری محبت بھری یہ تمنا ہے.
میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی Amen.
خدا والے ہیں اور ان کو قبر کے تعلق سے بڑا احساس ہے کہ قبر میں کیا ہوگا قبر میں کیا ہوگا، لیکن مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم کی نورانیت آپ کی مدد پر اتنی آپ کی وہ امیدیں بندھی ہوئی ہیں جس کا اظہار آپ اپنے اس کلام میں کرتے ہیں. آپ لکھتے ہیں گھپ اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب، گھپ اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب، گھپ اندھیری قبر میں جب
چھوڑا Thank you.
مصر میں چھوڑا نا مدنی مدینے والے.
وہ کیسا وقت ہوگا, وہ کیسی گھڑی ہوگی جب اہل محشر جمع ہو کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, انبیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضریاں دیں گے اور کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے, آپ بارگاہ رسالت کا بتائیں گے کہ وہاں جاؤ, انہیں مقام محمود عطا کیا گیا ہے. پھر اہل محشر بارگاہ رسالت میں حاضری دیں گے, آپ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے آقا فرمائیں گے آج میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ الہی میں حاضری دیں گے, سجدہ کریں گے, شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے, شفاعت کبرا شفاعت صغرا, شفاعتوں پر شفاعتیں ہو رہی ہوں گی, مغفرتوں پر مغفرتیں ہو رہی ہوں گی, اپنے غلاموں کو چھڑا چھڑا کر جنت میں داخلہ دلا رہے ہو گے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں آئیں گے, اپنے رب سے بخشوائیں گے, ہم غلاموں پر روح و کرم فرمائیں گے. علماء فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کے جلوے ہوں گے قیامت کے روز, اتنا کرم ہوگا اپنے غلاموں پر, اتنا لطف و کرم ہوگا اپنے غلاموں پر, اتنا لطف و کرم ہوگا اپنے غلاموں پر. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے, دن نکل جانے کی جا ہے آہ کی ناکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے.
تم ہی حشر میں چھوڑا تمہارے لیے چنی دو چنا, تمہارے لیے بنے دو جگہ, تمہارے لیے شہر زباں, تمہارے لیے بدن رجا, تمہارے لیے ہمارے آوا, تمہارے لیے اٹھ بھی بہا, تمہارے لیے تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری جھلک, تمہاری بحق زمینوں پالک, لاکھوں چمک نشی کا نشان تمہارے لیلا نبی مسیرو نبی نبی کہی کہی تھی پانی بے خبری بے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے
کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اب لکھتے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا, یا رسول اللہ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. کیا امید ہے؟ ناؤ زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر, زندہ کہتے قید خانے کو, کہ میں آپ کا غلام ہوں یا رسول اللہ, میں جہنم کی قید میں کیسے رہوں گا کہ میں آپ کا غلام ہوں. تو یہ مجھے آپ سے امید ہے, آپ مجھے اپنے رب سے بخشوائیں گے, اور جنت میں داخلہ دلائیں گے. اعلیٰ حضرت نے گویا کہ اپنے غلاموں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک امید باندھنے کا انداز عطا کیا ہے. تم ہی حشر میں چھڑانا, تم ہی حشر میں چھڑانا دنی مدینے والا چھوانا مجھ سے آسی کسی روا ہوگا کسے کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر. پیارے شفیع آسیاں تم ہو, وکیل مجرماں تم ہو, تم حشر میں چھڑا, تم حشر میں چھڑا. ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے, جنا تم ہو تم حشر میں چھڑا, تم حشر میں چھڑا. ستمکارو سیاکارو آتاکارو جفاکارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ, تم ہو تم حشر میں چھڑانا, تم حشر میں چھڑانا. ایک محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, کبھی ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لو لگانا, ان سے تعلق کتنا مضبوط سے مضبوط, مضبوط سے مضبوط, مضبوط سے مضبوط ہو سکتا ہے, ہمیں کرتے ہی چلے جانا چاہیے. جتنی محبت, جتنا عشق, جتنی معرفت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑھتی ہے, بڑھاتے رہے, عشق بڑھاتے رہے, محبت بڑھاتے رہے, یہی کام آئیں گے. اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں, گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو, ان کے سوا اعلیٰ تو لکھتے ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو, یعنی قیامت کا ایسا معاملہ ہے کہ باپ بیٹے پر سے گزر جائے گا سمجھانے کے لیے کہ ایسی نفسا نفسی ہوگی, مگر ایسی نفسا نفسی میں بھی کام آنے والا آمنا کا لال ہوگا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے. آپ اپنے غلاموں کو بخشوائیں گے, اللہ سے بخشوائیں گے, ان کی شفاعت فرمائیں گے. فرماتے ہیں میری شفاعت میرے ان غلاموں ان امتیوں کے لیے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا. شفاعت 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 رسول اتنی خوبصورت ہے, اتنی خوبصورت ہے, اتنی خوبصورت ہے کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ, یعنی کہ کیا یہ ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بس خوب 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 آپ سے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے عشق بڑھنا چاہیے, سنتوں پر عمل کرنا چاہیے, نیکی کرنی چاہیے, تقوی اختیار کرنا چاہیے. آقا فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے, سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کا فرمایا وہ کرنا چاہیے, جس کام سے کرنے سے روکا اسے رک جانا چاہیے, آقا کو راضی کرنا چاہیے, آقا کو خوش کرنا چاہیے.
آقا کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے حاضر کرنے چاہیے. آقا یہ درود و سلام, یہ درود و سلام, یہ درود و سلام. آقا خوش ہو قیامت کے دن بس ہمیں آقا پہچان لے, ہمیں آقا پہچان لے اور ہمیں اپنے رب سے بخشوا کر, ہمیں اپنے رب سے بخشوا کر ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ دلوا دے. یہ جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے, جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے. اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل بلا حساب جنت میں داخلہ پائیں گے, جہنم سے نجات بھی پائیں گے. امیر سنت اپنے اس کلام کے آخر میں جو مقطعے میں جو بارگاہ رسالت میں جو عرض کر رہے ہیں, جو چیز کا سوال کر رہے ہیں, آئیے وہ سنتے ہیں.
تیرا غم بھی چاہے عطا
اللہ. دکھائیے تصویر, دیکھتے ہیں نعت خان اسلام بھائی کہاں تک پہنچتے ہیں, کیا بیان کرتے ہیں. جی
سونا پاس ہے سونا.
اور غور کریں احمد بھائی, اور غور کریں. اب یہ دیکھیں اگلا کیا لے رہا ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں. تو آپ بتائیے کیا لیے, انگڑائی لیے. اچھا یہ کیا کر رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں, انگڑائی بھی لے رہے ہیں. شیر یاد آ گیا ہوگا آپ کو, شروع کا تو ہے. اچھا آنکھیں بھی ہیں, دیکھو اوپر, دیکھو آنکھیں مل رہا ہے. اب تو پہنچ جاؤ, اب تو پہنچ جائیں, آنکھیں بھی مل رہا ہے. دیکھو وہ مطلب کہ جھنجھلا بھی رہا ہے. نہیں شیر نہیں پہنچ رہے, پہنچ رہے. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, کیوں سر دے پٹکو, ایسا کیوں کر رہے ہو, ابھی تھوڑا سا فور کرو, ابھی تو شروع کیا ہے, ابھی سے سر پٹک رہے ہو. بھائی آنکھیں بھی مر رہا ہے, جمع انگرائی بھی لے رہا ہے, لڑ بھی رہا ہے. ابھی ہے بالکل ہے, میں بھی کہاں منع کر رہا ہے, تبھی تو دکھا رہے, نہ ہوتا تو تھوڑی دکھاتے آپ کو. میں چپ ہو جاؤں ایک سیکنڈ کے لیے, چلو بھائی چپ ہو جاتا ہوں.
آنکھیں ملنا جھنجلا پرنا, لاکھ جمائی انگرائی, نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے, اٹھنا بھی کچھ گالی ہے. نام کے اٹھنے پہ لڑ, نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے, اٹھنا بھی کچھ گالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگ جاگت رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے.
علی کلام تو آپ صحیح پہنچ گئے تھے لیکن شعر نہیں, وہ پہنچنا شعر پڑتا نا, کلام بدلی تھا. آپ تو ملک میں پہنچ گئے, شہر میں تو پہنچتے. چلیں چلے بھائی دوسرا دیکھا ہے. ارے واہ, ارے واہ, ارے ٹائم بھی پورا ہو گیا. روز اسی طرح ہو رہا ہے؟ اچھا اچھا اچھا, چلو میز پہ نہیں ہے, میں نہیں بیٹھا کروں کیا. نہیں دیکھیں, آنکھ ہے, رستہ ہے, ٹھیک ہے, حج بھی ہے.
حسن حج کر لیا
بھرا اور بڑا مست عشق و مستی بھرا شعر. مفتی صاحب کیا فرماتے شعر کے تعلق سے؟ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی, آئے چلو دیکھے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. اس کا تھوڑا عشق بھرا کوئی ایسا کرے نا, محبت عشق, مکہ مکہ مدینہ مدینہ, حج حج ہو جائے. کہیں رہ گئے
جی جی, وہ اعلی حضرت کے بھائی اور اتفاق ہے کہ آج ان کا دن بھی تھا, 22 رمضان المبارک,
ماشاءاللہ,
حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ظاہر ہے کہ وہ اعلی حضرت ہی کا فیضان ہے. تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو روزہ اقدس ہے, یقیناً اس کی جو محبوبیت ہے وہ کعبے سے بڑھ کر ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے لگے کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے, تو مکہ مکرمہ کے باہر کھڑے ہو کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے مکہ, تو مجھے اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ پیاری زمین ہے, اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی یا نکلنے پہ مجبور کرتی تو میں یہاں سے کہیں نہ جاتا. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے دوسری محبوب جگہ یا اس سے بڑھ کر محبوب جگہ کی طرف رہنمائی فرما, مجھے وہاں پہنچا. پھر جب مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک مکے کے مقابلے میں اس کی محبت ہمیں زیادہ عطا فرما. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ منورہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. مشہور حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے تو مدینہ کی جب دیواریں نظر آتی یا اس کے آثار نظر آتے تو اپنی سواری کو تیز کرتے تھے حب اللہ, اس سے محبت کی وجہ سے. اور ایک روایت البحر العمیق میں یہ روایت کی ہے کہ جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب ہوتے جاتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ پر خوشی کے آثار بڑھتے چلے جاتے تھے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ جس جگہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے ہوں, جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت اطہر جو عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے وہ موجود ہو, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہو جن کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے, تو اس کا راستہ دل کے اندر کیوں نہیں ہوگا؟ یقیناً اس کا راستہ دل کے اندر ہی ہوگا کہ بندہ دل کے ذریعے ہی مدینہ منورہ جانے کی خواہش کرے گا. اور پھر یہ کہ جانے سے پہلے کعبے سے ہماری آنکھیں بھی ضیا پا چکی ہیں, کعبے کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں روشن ہو چکی ہیں, جو آنکھوں میں ظلمت تھی اندھیرا تھا وہ بھی دور ہو گیا ہے. اب جب ہم مدینے کو دیکھیں گے تو اور اس کو دیکھنے کے اندر ہمیں روحانیت اور لطف حاصل ہوگا.
کیا محبت کی بات ہے, کعبے کی بھی عظمت کا بیان ہو رہا ہے, مکے کی عظمت کا بیان بھی ہو رہا ہے, اور مدینہ منورہ کے راستوں کی خوبیاں بھی بیان ہو رہی ہیں اور مدینہ پاک کی بھی خوبی بیان ہو رہی ہے. حسن حج کر لیا, آنکھوں سے کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی, چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. ابھی حضرت آپ جو بیان کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف جب آپ کی آپ تشریف لے جاتے اور جن جو آثار نظر آتے, مجھے امیل سنت کا وہ مجھے ایک منظر یاد آ گیا. محمود بھائی ذرا توجہ, آپ کو کلام پڑھنا ہے آپ لوگوں نے. وہ ہم بس میں تھے اور ہم مفتی صاحب جا رہے تھے, میرا پہلا سفر تھا امیل سنت کے ساتھ یوں چل مدینہ کا, مدینہ شریف بس میں ہم گئے تھے. اور مدینہ شریف کے جیسے ہی آثار قریب ہونے لگے نظر آنے لگے تو وہ کلام جو تھا اس میں تو کلام تو ہے کہ ہوئی امید باراور مدینہ آنے والا ہے, جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا. پھر جو شعر ہے نا, قدم بن جائے میرا سر,
قدم بن جائے میرا سر مدینہ آنے والا
سنت کا ایک یہاں جذبات دیکھیے, شاعر اپنے جذبے کو لکھ رہا ہے, اس کی جو کیفیت ہے وہ لکھا ہے. تو کیا لکھ رہا میرے سنت, ٹھہر جا روح مستر تو اے بے چین روح رک جا, ٹھہر جا روح مستر تو نکل جانا مدینے میں, خدا نہ ابنا جلدی کر, خدا را ابنا جلدی کر مدینہ آنے والا ہے.
ٹھہر جا روح مجھے تارا اپنا جلدی کر
محمد. ماشاءاللہ, یہ تو خیر اب مدینے کی باتیں ہوئی, حج کی باتیں ہوئی, تو ہم مدینہ گھوم آئے, جالیوں کو چوم آئے, جب کسی نے چھیری ہے گفتگو مدینے کی. تو آگے بڑھیں, آپ شاید بھولنا جائے, آگے ہے مسئلہ ہمارا, ٹھیک ہے, آگے ہے اب, ٹھیک ہے, مقابلہ ہے. اور یہ ہے آپ کو پڑھنا ہے مقطع آخری شعر. شعر یہ ہے, جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑھے ہم ایک قدم, جل جائیں گے سارے بالوں پر, اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں. بھائی آخری مصرع نہیں تھا, مقطع
حشر میں کیسے بھولیں گے, پھر حشر میں کیسے بھولیں گے, عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں.
اب مطلع پڑھنے کے بعد یہ پہلا شعر پڑھنا ہے. وہی نور حق وہی ذل رب, وہی نور حق وہی ذل رب ہے, انہی سے سب ہے انہی کا سب, نہیں ان کی ملک میں آسمان کے زمین نہیں کے سما نہیں. ایک دو چار پانچ
چھ مکہ تمہارے لیے
نہیں بھائی, آخر میں نہیں ہے, ٹائم بھی پورا ہو گیا, مجھے نہیں ہونا چاہیے یوں لگا رہا. اتنا مشہور کلام
ہے, کمال حسن حضور ہے, گمان نس جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے, گمان نس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور
ہے. اچھا مفتی صاحب, میں ان سے سوال تو کروں گا ابھی, ٹھیک ہے نا, اور یہ انشاءاللہ امید ہے کہ پہنچ جائیں گے, لیکن یہ دونوں شعر کہ میں آپ سے آج مانا لوں گا اور مطلب لوں گا اور انشاءاللہ اس کی وضاحت لوں گا, بڑا مدینہ مدینہ ہو جائے گا مفتی صاحب. پہلے آپ سے ٹھیک ہے نا تھانو, خورشید تک کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, مطلع سنائیے.
مطلع یا مقتا,
مطلع
رخ دن گیا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں,
رخ دن گیا مہر سما,
خورشید تھا کس زور پر. ہاں
جی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کا اس میں بیان ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا تو کہنا ہی کیا ہے کہ یہ وہ مبارک چہرہ ہے کہ جس کی قسم اللہ پاک نے قرآن پاک میں یاد فرمائی ہے. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان بالاتفاق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے, آپ کے اوصاف بیان کرتے, تو پھر اس کے بعد یہی بیان کرتے کہ لم نرا شیئا احسن قبلہ ولا بعدہ, کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پہلے نہ بعد میں کبھی بھی کسی چیز کو آپ سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کہ سورج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کے اندر تیر رہا ہے,
تیر رہا ہے, آئے, تیر رہا ہے.
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کا وصف بیان کیا, والضحا, مجھے چاشت کے وقت کی قسم. اصول یہ ہے کہ جب اللہ پاک کسی چیز کی قسم یاد فرماتا ہے تو اس چیز کی اہمیت پر لوگوں کو متنبہ کرتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ چیز بڑی اہمیت والی ہے. یہاں پر چند باتیں قابل غور ہیں. نمبر ایک یہ کہ یہ سورت نازل جب ہوئی تو ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں تک قیام کے لیے کھڑے نہیں ہو سکے تھے, مرض کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, اور ایک روایت کے مطابق کچھ دن تک وحی نہیں آئی تھی. تو اس پر ایک بدبخت خاتون نے یہ کہا کہ ودع محمدن ربہ وقلا, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ناپسند کیا. تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جواب ارشاد فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلا, کہ یہ ان کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا, ناپسند کیا, لیکن آپ کا رب یہ اعلان فرماتا ہے کہ نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی ناپسند کیا. لیکن اس بات کو بیان کرنے سے قبل اللہ پاک نے دو قسمیں یاد فرمائی. نمبر ایک, والضحى نمبر دو واللیل اذا سجا, یعنی مجھے چاش کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ خوب اندھیری ہو جائے, خوب چھا جائے. مفسرین نے یہاں پر دوحا کا معنی جس طرح چاشت کیا ہے, اسی طرح اس کے چند اور معنی بھی بیان کیے ہیں, جن میں سے ایک معنی ہے کہ آپ کے رخ روشن کی قسم اور آپ کے ان زلفوں کی قسم کہ جو رات کی طرح کالی ہیں اور جس طرح رات بندوں کے عیبوں کو چھپاتی ہے, اسی طرح آپ کی یہ زلفیں, آپ کا مبارک کرم یہ اپنے گناہگار امتیوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے. تو یہاں پر جو سیملرٹی ہے آپس میں چاش کے وقت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی, یعنی مفسرین نے یہ کیوں لکھا کہ چاش کا وقت جس طرح مراد ہے, اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ بھی مراد ہے. تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ جب چاش کا وقت ہوتا ہے, جب دن ہوتا ہے, جب سورج خوب گرم ہو چکا ہوتا ہے, تو وہ دنیا کو روشن کر رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے دنیا میں روشنی ہو رہی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تو وہ چہرہ ہے کہ جو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی چمکا دیتا ہے. جس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو جائیں, وہ مقام روشن ہو جایا کرتا تھا. آپ جب مسکراتے تھے اور آپ کے جو مبارک دانتوں کے درمیان ہلکا سا گیپ تھا, اس میں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ جو دیواروں کو روشن کر دیا کرتا تھا. تو جس طرح سورج یہ دنیا کو روشن کرتا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نور تو وہ ہے کہ جو سورج کو روشنی عطا کرتا ہے, اور آپ کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہوتی ہے اور لوگوں کا ظاہر و باطن روشن ہو جاتا ہے. تو یوں دوحا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان ہوئی ہے. اور یہاں خوبی یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ جواب دینا تھا, یہ ایک اصول ہے کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قرآن پاک کے اندر جواب دیتا ہے. دیگر انبیاء خود جواب دیتے تھے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جواب ہے وہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں دیے ہیں. اب جواب تو سیدھا سیدھا ہو سکتا تھا کہ ما ودعک ربک وما قلا, کہ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ ناپسند کیا ہے. لیکن اللہ پاک نے پہلے دو قسمیں یاد فرمائی, جن میں پہلی قسم ہے کہ والضحا, آپ کے چہرہ مبارکہ کی قسم, کہ چھوڑا تو اس کو جاتا ہے نا کہ جو دل ربا نہ ہو, چھوڑا اس کو جاتا ہے کہ جس کا چہرہ حسین و جمیل نہ ہو, جو حسین و جمیل ہو, جس کا چہرہ پیارا پیارا ہو, جس کا چہرہ گورا گورا ہو, خوبصورت ہو, ایسا گورا ہو کہ جس کے اندر سرخی ہو, جس کو دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں, ٹک ٹکی بند جائے, ایسے چہرے والے کو چھوڑا کیسے جا سکتا ہے. تو اے محبوب, نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی نہ پسند کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وصف کو اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ خورشید تھا کس زور پر, یعنی سورج جب چمکتا ہے زور پر ہوتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہوتا ہے, کیا بڑھ کے چمکا تھا
قمر,
قمر چاند بھی بڑا شاندار ہوتا ہے, دیکھیں تو اس کی روشنی ہوتی ہے, چمک رہا ہوتا ہے, دنیا کو روشنی دے رہا ہوتا ہے, ہر ایک پھول رہا ہوتا ہے اپنے اوپر کہ میں بڑی روشنی دے رہا ہوں, لیکن بے پردہ جب ہوا وہ
لیکن یہ کہیں گے لیکن یہ سورج بھی چمک رہا تھا, سورج بھی اپنی اس پہ تھا, چاند بھی اپنے جوبن پہ تھا, لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا
تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ان کے قدموں پر جو ہے وہ سب نثار ہیں. آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق کے اندر اتارا کرتا. تو آپ کے تو جو اترن تھی, آپ کا جو دھوون تھا, وہ تو جنت کا رنگ و روغن بنا ہے. جنت جو چاند سے, سورج سے, ہر چیز سے حسین و جمیل ہے. علامہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ الابریز میں فرماتے ہیں کہ یہ جنت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایسی عاشق ہے کہ اگر اس کو اللہ کے حکم سے روکا نہ گیا ہوتا تو یہ دنیا میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہتی. تو جب اتنی حسین و جمیل جنت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عاشق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو یہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. تو پھر سورج اور چاند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟
جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ کریم ہم سب کو عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں مرنا نصیب فرمائے. چلیں تیار ہیں، پہلا شعر پڑھوں گا، دوسرا شعر آپ نے سنانا ہے. اچھا دیر نہیں لگنا ہے، چلو مصرع کر لیتے ہیں. پہلا مصرع پڑھوں گا، دوسرا مصرع آپ نے سنانا ہے. مولانا آپ کی باری ہے پہلے، بالکل ایک منٹ لیٹ، ایک سیکنڈ لیٹ نہیں کرنا، آسان ہے. تیری دامن پر پڑتی ہے، تیری دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر. جلدی سے سنا دو.
ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے.
واہ، چلیں اب آپ سنائیں جلدی سے فوراً. آ کچھ سنا دے عشق کے بولو میں رضا. مشہور نعت خوان کے نام سے شعر شروع ہو رہا ہے دوسرا مصرع.
آ کچھ سنا دے عشق کے بولو میں رضا. مشتاق طبع لذت سوز، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی.
محمود بھائی آپ نے فوراً سنا دینا ہے. ہاں نا، انشاءاللہ. اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں پہ نثار.
بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے.
واہ، کچھ متقفین کی یادیں آئیں تازہ کریں. ایک وہ وقت بھی تھا.
تجھ پہ سچ پہ جاؤں رمضا تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا.
ایم بی اے کر رہا ہوں، میرا فضانے مدینہ میں فرسٹ اعتکاف ہے. میں بہت چینج تھا، یعنی کہ 24 گھنٹے دوستوں کی گیدرنگ میں رہنا اور کسی کی بات نہ سننا، لڑائی جھگڑے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ایکٹیویٹیز تھی، موویز شوق تھا یہاں پہ، سانگس کا بہت شوق تھا مجھے. یہاں پہ جو تربیت ہماری کی جا رہی ہے بہت ڈفرینٹ ہے، یعنی کہ ہر بات پہ سمجھانا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا. یہاں آ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ لائف اور اس لائف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. گناہ کر کر کے ہمیں پتا پچھتاوا نہیں ہوتا تھا کہ اتنا گناہ کر چکے تھے، کہ یہاں آ کر ایسی صلاح کی ہے انشاءاللہ گناہ چھوڑ دیں گے اور انشاءاللہ مدنی ماحول میں رنگ جائیں گے انشاءاللہ. یہاں آ کر یہ نیت بنی ہے کہ انشاءاللہ اپنی یونیورسٹی میں درس دیں گے.
چھوٹا بھائی جو ہے وہ بابا جان کا مرید ہے، قرآن حفظ کر رہے، تو اس نے بھی مجھے بولا بھائی چکر تو لگا کے آ. والد صاحب نے بولا کوئی مسئلہ نہیں، چلا جو ایک مہینہ چھٹی ہے آپ کا کام کا. یہاں پر آ کے بندہ دنیا بھول جاتے ہیں، دنیا میں گناہ کی دلدل میں پڑیں گے. یہاں آیا تو ماشاء اللہ سب روزے تراویح نماز سب پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کے لاکھ لاکھ احسان ہے. ہر چیز کا پتہ لگے، یہاں پر تو مدینہ مدینہ ہو گیا ہے الحمدللہ. میرے جو والد صاحب ہیں نا، وہ تقریباً 1990 سے مدنی ماحول میں ہیں الحمدللہ، پرانے ماشاءاللہ مبلغ ہیں. وہ ان کا تو یہی ذہن ہے کہ میں اپنے بیٹے کو وقف مدینہ کر لوں. پہلے گزرتا تو صحیح تھا، لیکن جو یہاں پہ گزرا ہے نا ایسا نہیں گزرتا. تراویح پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن یہاں پہ مرشد صاحب کا، پی ایس صاحب کا دیدار ہو رہا ہے، پی ایس صاحب کے ساتھ تحریر ہو رہی ہے، پی ایس صاحب کے ساتھ افطاری ہو رہی ہے، مجھے تو اس سے بڑی خوش نصیبی حاصل نہیں ہوئی. ابو نے یہ بھی کہا کہ مجھے آپ کے کمانے کی کوئی لوڑ نہیں ہے، جتنا خرچہ آپ کو چاہیے میں دوں گا، آپ مرکز کے حکم سے جہاں بھی آپ کو بھیجنا مرکز آپ چلے جاؤ. جو بندہ آ جاتا ہے نا دعوت اسلام میں، پھر اس کو نا باہر کا مزہ نہیں آتا. اس لیے پیر صاحب کہتے ہیں نا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر.
زکی ماوات سے زکی کمدا جامع المدینہ سے سبا قائم دوام دازے والے پاسے میں واقع ہے، اور عید نباد ہے انشاءاللہ دنے میں دازے چینے رم آل تکیر رہے خو ماشاءاللہ الحمدللہ دلتا چی کمدا ماحول دے خوان کے اور دلتا چی کمدا مجھ دے شیان ازدہ کر دلتا نگانی شولا بیانون ازدہ کو چی کمدا ہمیں لے سن ازدہ چی کمدا مذاکدہ آہم دے خوان کوئی اور دلتا ماحول دے زبردست ماحول دے.
یہ ہمارے 2019 کے متقفین کے تاثرات تھے. اللہ نے چاہ تو ایک بار پھر وہ وقت آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی سوال چلائیے.
पर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या कोई ऐसे स्वामी है जिनका नाम लेने से तीस नेकियां मिल जाती हैं? बाबा जान मेरे नानी के लिए मकसद के लिए दुआ कीजिएगा।
अल्लाह आपकी नानी जान को और सारे खानदान को बेहिसाब बख्शे। 30 नेकियां साहबी का नाम लेने से,
असल में ये एक मशहूर पहेली है, बोलना तो नहीं चाहिए इस तरह, लेकिन है बिरालियों। असल में हजरत जैद बिन हारिसा ये वो वाहिद साहबी हैं कि जिनका नाम कुरान पाक में आया है। तो चूंकि जैद जब बोलेंगे तो कुरान पाक में पढ़ते हुए जब बोलेंगे तो 30 नेकियां मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि हर मौके पर जैद बोला जाए तो 30 नेकियां मिलेंगी, इनका नाम ही लिया जाए। अकीदत और मोहब्बत अपनी जगह पर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे, और इनका नाम अगर कोई बरकत के लिए लेता है तो एक अपनी जगह उसका है। लेकिन जो नेकियां इनके नाम पर हैं वो कुरान पढ़ते हुए जब पढ़ा जाएगा, फलम्मा कदा जैदुन, तो उस वक्त जो जैद का लफ्ज आएगा वो पड़ेगा तो उसको 30 नेकियां उस पर मिलेंगी। तो यूं बाज लोग सवाल बनाते हैं ये वाला कि वो कौन से साहबी हैं कि जिनका नाम लेने पर 30 नेकियां मिलती हैं।
30 नेकियां, जैद में 3 हरूफ है, एक हर्फ की 10 नेकियां। आयत पढ़ेंगे, ये आयत है कुरान की तिलावत के लिए, तो इसमें फिर ये जैद आता है तब जाके 30 नेकियां मिलेंगी। वैसे जैद कहने से इससे ज्यादा अल्लाह दे दे जितनी अकीदत मोहब्बत से ले, लेकिन 30 नेकियों वाला जो तिलावत वाला ना उसको यहाँ चश्मा नहीं कर सकते, मुंतबिक नहीं कर सकते। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, मतलब लफ्ज मदीना भी कुरान करीम में 5 हरूफ है। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
सवाल ये कि अभी 5 मिनट पहले मैं सुन रहा था बयान, उसमें ये था कि दुआए कुनूत के हवाले से 3 वितर की नमाज के हवाले से मसला बयान हुआ था कि अगर कोई जो है वो सूरह फातिहा पढ़ के रुकू में चला गया तो वो लौटेगा और अपना सूरत मिलाएगा, दुआए कुनूत भी पढ़ेगा और आखिर में सजदा सफ करेगा। तो इसी से रिलेटेड मेरा सवाल ये है कि अगर कोई 4 फर्ज की नमाज पढ़ रहा है तो अगर वो पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ के रुकू में चले जाता है तो उसका क्या हुक्म है? अपनी नमाज पहली रकात पूरी करेगा और आखिर में सजदा सहव करेगा, या वो पहली रकात में दोबारा लौटेगा? तो इसी से मुतालिक मेरा सवाल है, तो बराए करम इसका जवाब इशारत फरमा दें।
दोबारा लौटेगा और फिर रुकू भी वापस करेगा, दोबारा लौटेगा और सूरत मिलाएगा, फिर रुकू करेगा, नमाज पूरी करेगा, मगर सजदा सहव भी करना होगा आखिर में।
हुजूर, कोई बंदा उसने कर्जा देना है लोगों का, कर्जा देने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं, तो उसके बारे में क्या है दुनिया में और आखिरत में उसके साथ क्या मामला होगा?
अब नियत साफ है उसकी कर्जा अदा करने के लिए वो है, उसका घर का सामान बेचकर भी उसको कर्जा तो देना है। अब इतना सामान भी नहीं है कि वो बेच नहीं सकता, कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो बेचकर चला जाए, चाहे मकान बेचना पड़े, चाहे मतलब ये किराए के घर पे रहना पड़े बेचकर, कर्जा तो देना होगा। अब वाकई कोई सूरत नहीं है तो अल्लाह करीम अपनी रहमत से कोई असबाब कर दे गैब से, तो उसके खजाने में कोई कमी नहीं। नीयत साफ, मंजिल आसान, बेहतरीन फर्नीचर होता है लाखों करोड़ों रुपए का, कर्जा देने के पैसा नहीं है तो ये नहीं चलेगा, सामान भी बेचकर देना पड़ेगा।
मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि अगर 3 बच्चे यतीम जो है उनके अकाउंट में साहिब निसाब होने जितनी रकम मौजूद हो और उनकी सरप्रस्त उनकी वालदा हो, तो क्या इस सूरत में उनको उन पैसे के जो बैंक में है पैसा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, तो उनके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी या कि उनको बालिग होने का इंतजार किया जाएगा? उनकी माँ के लिए क्या हुक्म है? जज़ाकअल्लाह खैर।
नाबालिग के मिल्क में जो पैसे हैं तो जाए करोड़ों रुपए हो, ज़कात नाबालिग पर फर्ज नहीं होती।
अमीर अहले सुन्नत शहर से कि यतीम जो है ये कब तक यतीम रहेगा?
जब तक बालिग नहीं होता, जो जो बालिग हो जाएगा तो वो अब اس پر شریعت کے احکام لاگو پڑ جائیں گے. تو جب زکات بھی جب فرض ہونے کے شرائط پائے جائیں گے زکات بھی فرض ہوگی.
اچھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں زکات پیسوں کے کچھ لوگ مانگتے ہیں جی ہمیں سود لے دے, کیا ہم زکات کے پیسوں کا بھی سود دے سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں راشن لے کے دے دے, کسی بچی کی شادی ہے اس کو کوئی چیز مانگتے ہیں زکات کے پیسوں میں سے کوئی چیز لے کے دے سکتے ہیں؟
اگر حقدار ہے زکات کی یا زکات کا کوئی تو اب وہ سود بھی دے سکتے ہیں, سود پیس بھی دے سکتے ہیں, کوئی بھی جائز چیز زکات میں اس کے اتنی رقم اس کی بنتی ہو کہ یہ زکات میں دے دی. کپڑا بھی دیتے بھی ہیں لوگ, اناج بھی دیتے ہیں, دے سکتے ہیں, مالک بنانا پڑے گا. اب یہ شرط نہیں کرنا ہے کہ وہ لڑکی کے جہیز میں اس کو رکھ دو کہ باپ کو بولا کہ لڑکی کے جہیز میں یہ ڈال دینا, اس طرح نہیں کرنا ہے, بلکہ لڑکی کو مالک بنانا ہوگا. اب وہ چاہے جہیز میں ڈالے چاہے پیٹ میں ڈالے, اس کو اختیار ہے, مالک بن جائے وہ, زکات کی حقدار بھی ہو. شادی میں خرچہ بہت ہے تو اس لیے اس کو زکات دی, یہ نہیں ہے طریقہ زکات کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ مسجد میں لوگ موبائل لے کر آتے ہیں اور موبائل چونکہ جیبوں میں ہوتا ہے سائڈوں پہ, تو بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جیب پہ ہر نماز میں چار چار مرتبہ ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں کہ کہیں موبائل نکل تو نہیں گیا, چوری تو نہیں ہو گیا. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا یہ برابر میں جو مسلمان کھڑا ہے اس کے بارے میں بدگمانی کا گناہ تو نہیں آ جائے گا, یا پھر موبائل گاڑیوں میں چھوڑ کے آئے ہیں یا جیب سے نکال کے سامنے رکھ دیں؟
کوئی ایسا وسوسے والا ہوگا وہمی ٹائپ کا جو بار بار جیب میں ہاتھ مارتا ہوگا, اس طرح کا دیکھا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ہے کہ اس طرح کوئی کرتا ہو. تو کسی نے کیا ہو تو سامنے رکھ دے, سامنے کا بھی رسک تو ہے نا کہ برابر میں کوئی سجدے میں ساتھ میں جا کر سرکا کے لے لے اور دوسرے کو سرکا دے اور اس کو پتا نہ چلے کہ کس نے لیا, آگے پیچھے ہو جائیں, رسک تو ہے. چور کی 14 نظریں, یہ کہاوت ہے, اور چالاک ہوتے ہیں. تو یہ بدگمانی نہیں کہیں گے تو یہ کہنا کہ فلاں چور ہے, اور جبکہ اس کا قرینہ بھی نہ ہو کہ یہ چورا لے گا, کوئی ایسا قرینہ ہو یا یہ پتا ہو کہ یہ ہے ہی چور, مشہور ہے اس کے بارے میں اور پتا ہے کنفرم کہ یہ چوریاں کرتا ہے, اب یہ برابر میں آ گیا تو ظاہر ہے کہ یہ بدگمانی نہیں ہے بلکہ احتیاط ہے. تو ایسے محفوظ رکھنا چاہیے اپنی چیز کو. تو اس میں بدگمانی کا گناہ جو آپ نے کہا نا کہ مسلمانوں کو, تو مسلمان کیا نہیں کر رہے, اللہ ہدایت دے. یہ ڈاکو اور چوریا کون ہوتے ہیں؟ سب کو نان مسلم تھوڑی ہوتے ہیں, کہنے میں بھی شرم آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آپ کی بارگاہ معاذ ہے کہ ابھی اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے متعلق کچھ آپ نے مسائل بتائے تھے, اس میں میں یہ رہنمائی چاہتا ہوں کہ جو اسلامی بہن ہے بیت الخلاء میں جانے کے بعد علاوہ روزے کے کیا وہ ہاتھ باہر دھو سکتی ہے صابن وغیرہ سے واش بیسن میں, وضو وغیرہ کر سکتی ہے یا پھر وہ پیسٹ وغیرہ کر سکتی ہے؟ برائے کرم اس میں رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیر.
رمضان شریف کے علاوہ, اعتکاف کے علاوہ, تو جب اعتکاف نہیں ہے تو سب کچھ کر,
روزے کے علاوہ شاید روزے کا ٹائم گزر گیا ہے لیکن اعتکاف میں
نہیں, رات ہو یا دن اگر اعتکاف میں ہے تو واش روم میں وہ ہاتھ وغیرہ نہیں دھو سکتی. وہ ویسے عام دنوں میں بھی اگر نفل اعتکاف بھی کیا ہے مسجد بیت میں تو تھوڑی دیر کے لیے بھی بے احتکاب تو ہو سکتا ہے. تو اب یہ کہ اس دوران اگر وہ واش روم میں جاتی ہے تو پھر نکل کر واپس احتکاب کی نیت کر لے, بھلے ہاتھ وغیرہ دھوئے, جو کچھ صابن استعمال کرے, وہ دانت صاف کرے, واپس آ کے نیت کر لے احتکاب کی.
میرا نام سید یشپت تاریہ ہے اور میں ڈیرا راجستھان سے عرض کر رہی ہوں. میرے پیارے پیارے باپا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اس شعر کا مطلب بتا دیجیے. شمع دل مشکات دم سینا زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا حسورا نور کا. میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اس شعر میں مشکات اور زجاجہ نور کا لفظ استعمال ہوا ہے, کچھ لوگ مشکات اور زجاجہ نور بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں, یہ نام رکھنا کیسا ہے اور ان کے مطلب بھی ارشاد فرما دیجیے. طالب دعا.
مشکات تو طاق ہے نا, زجاجہ سینہ, زجاجہ نور کا جزدان نہیں,
جو مصباح یہ بولتے ہیں فانوس کو اور زجاجہ یہ اپنا تاک کو بولتے ہیں
جس میں وہ چراغ رکھتے ہیں موم بتی وغیرہ. اب تو خیر انداز بدل گئے, پہلے یہ تاک بنے ہوئے ہوتے گھروں میں, جب بتیاں جاتی تو اس میں وہ موم بتی رکھتے چراغ رکھتے, اب بھی مزاروں پہ ہوتے ہیں اس طرح کے تاک, پرانے مزاروں پہ کہیں کہیں ہوں گے, پرانی مسجدوں میں بھی ہو سکتا ہے ملیں اس طرح کے. اس کو زجاجہ بولتے ہیں, یا کنفرم کرنا پڑے گا لغت سے.
تیری فانوس کو بولتے ہیں
فانوس, زجاجہ مانے فانوس, تو فانوس چراغ یہ سب آ جائے گا یا خالی فانوس؟
نہیں چراغ نہیں آئے گا اس میں, یہ تو پوری آیت ہے نا کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور یعنی ان کو روشن کرنے والا ہے. مثل نوره کمشکات فیہا مصباح, اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں کہ ایک تاک کے اس میں چراغ ہے. کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ, اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک فانوس میں ہے. تو یہ زجاجہ کا معنی جو ہے وہ فانوس ہے, اور مشکات جو ہے وہ اپنا یہ بولتے ہیں اس کو تاک کو.
نیو جنریشن کی ایک تعداد ہوگی جس نے فانوس نہیں دیکھا ہوگا اور فانوس سمجھتے بھی نہیں ہوں گے واٹ از فانوس. انگلش یہ فانوس دکھا دو نا کہیں سے ڈھونڈ گیا
لیمپ
انشاءاللہ.
ہاں اب تو فانوس شو پیس بن گیا, وہ شو پیس کی طرح لٹکا دیں فانوس. اب تو موم بتی بھی شو پیس میں استعمال ہو رہی ہے, اور بڑی خوبصورت خوبصورت موم بتیاں رکھتے ہیں لوگ, وہ بڑی قیمتی قیمتی, پہلے تو اب بھی ملتی ہیں سستی والی بھی ملتی ہیں, استعمال کم ہوتا ہے موم بتی. ہمارے یہاں تو خیر پھر بھی ہوتا ہے یہ گرمیوں میں, جب اب گرمیاں آ گئی ہیں تو جب بجلی جاتی ہے تو رات کو ضرورت پڑتی ہے. اس کی جگہ بھی اب وہ موبائل میں بتی ہوتی ہے, پھر چارجر آتے ہیں طرح طرح کے, موم بتیاں پھر بھی استعمال اب کم ہوتا ہوگا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد.
سوال کیا؟ نہیں یہ جو نیچے والا حصہ ہے شاید یہ بن جائے گا.
اس کو ہو سکتا ہے فانوس, یہ لوگ بولتے ہوں گے مدنی چینل والے, وہ فانوس تو اس طرح اٹھاتے ہیں جس میں کانچ کا وہ نہیں, یہ بھی فانوس کے جمر ہے
جیسے وہ ہمارے یہاں پہلے لالٹین ہوتی تھی,
لالٹین کو ہی فانوس بولتے ہیں. لیکن اس کو بھی ہو سکتا ہے بولتے ہوں لالٹین, ویسے اس کا ایک نام لالٹین ہے. فانوس اس طرح ہی اٹھاتے ہیں, اس میں تار ہوتا ہے اور ایک مطلب بوتل جیسا ہوتا ہے اس میں کانچ ہوتا ہے, اور اس کے اندر ایک لو وہ جلانے کا سسٹم ہوتا ہے, مٹی کا تیل اس میں ڈالتے ہیں جلاتے ہیں تو وہ اس میں. اب یہ کوئی جدید صورت ہے,
یہ آیت
یہ گیس کا فانوس ہے. اب اس کو بھی ہو سکتا ہے بلب ہے, اللہ بہترین اس کو فانوس بولتے کہ نہیں بولتے آئی ڈونٹ نو. فانوس جو ہم اس کو بولتے تھے لالٹین فانوس, ہو سکتا ہے اس کو بھی بولتے ہوں.
اصل میں یہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیت ہے, قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی نے ایک تفسیر یہ کی ہے کہ اصل میں جو چراغ ہوتا ہے یا جو آگ ہوتی ہے وہ ویسے تو ٹمٹماتی رہے گی یعنی ہلتی جلتی رہے گی ادھر ادھر, اور اس کی روشنی کو اتنی خاص نہیں ہوگی چھوٹی سی, لیکن اگر اس کو فانوس کے اندر ڈال دیا جائے, اس شیشے کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کا ٹمٹمانا بند ہو جائے گا,
محفوظ
ہو جائے گی اور روشنی اس کی بڑھے گی. اور پھر جب اس کو تاک کے اندر رکھا جائے گا تو ویسے جو فانوس میں تھی تو ادھر ادھر اس کی روشنی چاروں طرف اس طرح بڑھ رہی تھی کہ وہ اتنی محسوس نہیں ہوتی تھی, لیکن جب تاک کے اندر رکھیں گے تو تاک چونکہ تین طرف سے بند ہوتا ہے ایک طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے تو اس کی روشنی مزید واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کی مثال دی ہے کہ وہ کتنی تیز روشنی ہے. اس میں
فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. فانوس حفاظت, یہ فانوس لالٹین. جی ماشاءاللہ مل گیا ہے, پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے گھروں میں ہوتا تھا, پہلے بجلی جائے تو یہ روشن کر دیا جائے. قندیل.
مدنی چینل کے ناظرین، آج 23ویں شب ہے اور تاک رات بھی ہے، اور اشرائے جہنم سے آزادی کا بھی کی بھی آج تیسری شب ہے، اور یوں ماہ رمضان کا اب بہت ہی بڑا حصہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے. چند دن رہ گئے اب ماہ رمضان کے، اور دیکھے نہ دیکھتے دیکھتے تیسری شب آ گئی. اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان میں مغفرت پانے میں کامیاب ہو جائیں.
آمین. کاش
ہائے ترپا کے رمضان چلا ہے.
ہائے ترپا کے
رمضان اب جا رہا ہے.
Hey.
Thank you. سے ہم سب کی بھی
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم،
سبحان اللہ،
سبحان اللہ،
رب السماوات،
رب السماوات،
السبعی،
السبعی،
ورب العرش العظیم،
ورب العرش العظیم،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم،
سبحان اللہ،
سبحان اللہ،
رب السماوات،
رب السماوات،
السبعی،
السبعی،
ورب العرش العظیم،
ورب العرش العظیم،
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی
سبحانك اللہم
وبحمدک
لا
الہ الا انت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك
صلوا على الحبيب
صلى
الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم مدنی مذاکرے میں جو کل سوالات تین کیے گئے تھے شب قدر میں عبادت کتنے مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے جواب ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے سوال نمبر دو نماز کے علاوہ وضو کی حالت میں قرآن پاک پڑھنے میں ہر حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں جواب 25 نیکیاں سوال نمبر تین کیا شب قدر صبح تک رہتی ہے جواب جی ہاں مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام بنت جاوید اقبال صاحبال محمد بلال رضا اتاری بن امتیاز رضا اتاری حافظ آباد بنت سمیع اتاریہ حیدرآباد بنت بشیر اوکاڑا بنت سید رشید اکبر ڈیرہ غازی خان بنت شبیر اتاریہ گوجر خان بنت حبیب کراچی تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام بنت حبیب کراچی ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد انشاءاللہ عزوجل جو آج کے تین سوالات ہیں ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا ہمزاد کہاں جاتا ہے سوال نمبر دو ان صحابی رسول کا نام بتائیے جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے سوال نمبر تین دنیا میں تین پیسے دبانے والے کو قیامت کے دن کتنی با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی
اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھے اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کا بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلا یا بنت فلا اور کل عشاء کی اذان تک جوابات تحریراً ٹیکسٹ میں واٹس ایپ وغیرہ کر دیں ایس ایم ایس کر دیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ